حاضرين عبد الله مرتضى احمد ولي محمد احمد علي سيد رحيم روح الله صفدر منير نعيم سجاد خان عبيد رحمان اسحاق ابراهيم نور جمال اشرف علي محمد يونس عبد الرحيم نذير الله محمد نعمان خان ثناء الله محمود ثناء الله رفيع الدين عبد الوهاب محمد سلمان احمد نور محمد انعام الدين عبد الماجد محمد عرفان امين الله اكرام الله نصير الله حضرت بلال محمد رفیق محمد جنید محمد عمران علی اکبر وکیل احمد عبد الوکیل منیب اسد الامین کامران بشیر کاشف حفیظ محمد جنید محمد سعد صدیقی ولی خان عطا اللہ محمد ساجد محمد ابو سفیان یار محمد احمد علی محمد یوسف محمد عامر سہیل محمد عثمان محمد ادریس جان ولی عبد القیوم عبد الرحیم ساجد محمد بلال احمد شبیر احمد محمد ثاقب اسد خلیل احمد محمد حارث کلیم اللہ اسامہ محمد مبارک زائد اللہ حسنین سومرو سمال احمد سید افتخار احمد عمران علی محمد عمر حامد نواز علی رضا محمد عثمان حسن مسعود احمد صدیقی سجاد علی نور فیاض احمد محمد اسامہ سعید اللہ سجاد علی محمد نور حمید اللہ حسان غنی گل خان لائق زادہ فضل اللہ محمد عاصم محمد یاسر محمد محسن محمد رضا ضیاء الرحمن محمد شعیب حمید اللہ محمد مبشر جمیل محمد اسلم جاوید اویس علی آصف خان سورت شاہ سمیع اللہ شاہ نظر حسین شبیر احمد محمد آصف علی محمد مطیع الدین توحید احمد محمد ذیشان اذبر خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آپ حضرات کو یہ بتانا مقصود بھی ہے کہ چونکہ اکثر دور حدیث اور فضلاء حضرات دور تفسیر میں شریک ہیں اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے آپ حضرات کے لیے، اس لیے دور تفسیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کچھ اور دورے بھی ہیں جس میں طلباء کو چاہیے کہ شوق سے بیٹھے اور اپنا وقت قیمتی بنائے، وقت ضائع نہ کریں. مثلا دور تفسیر کے فوراً بعد جو ہے میراث وغیرہ کا درس ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے. آج کل بڑے مسائل میراث کے آتے ہیں اور علماء کا میراث کا جاننا ضروری ہے. حضرت مولانا لال مرجان صاحب جو ہے میراث کے عمر درس دیتے ہیں، بہت اہم معلومات. یہ دورہ بہت ضروری ہوتا ہے. طالب علم درس نظامی میں جو اسباق پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، اور سرسری طور پر پڑھ کر جو ہے اس کو ایک عام درس سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بعد میں پھر پریشانی ہوتی. اس لیے ان چھٹیوں کو، تعطیلات کو قیمتی بنائیں، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ان اسباق کی طرف توجہ دیں. تو ایک تو میراث کا، اور انشاءاللہ آج بدھ کا دن ہے، امید ہے کہ ظہر کے بعد لغت اور عربی کے جو قواعد وغیرہ ہیں اس سلسلے میں بھی دورے کا ارادہ ہے، اور امید ہے کہ آج اس کے ابتدا ہو، تو اس میں بھی طلباء ضرور شرکت کریں. عربی لغت ہونے کی وجہ سے تو ایک فن ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے اس کا ہمارے اس درس اور علوم کے ساتھ جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب العرب الثلاث، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، قرآن مجید عربی ہے، اور پھر اہل جنت کی لغت اور زبان بھی عربی ہوگی. تو اس لیے عربی سیکھنا یہ اہم ضروریات میں سے. علماء کا عربی لغت سے ناواقف رہنا اور عربی لغت کی طرف توجہ نہ دینا یہ بڑی محرومی ہے. الحمدللہ آج کل تو تمام مدارس میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے طلباء اس کو غنیمت خیال کریں، بہت ضروری امر ہے اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے طلباء سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی اور بعض معمولات ان کی طرف توجہ دیں. کل زور میں بھی میں نے بعض طلباء دیکھے تو جماعت کھڑی تھی اور ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ایک ساتھی سے پتہ کی اور نے کہا ہم نے زور کسی اور جگہ پڑھ لی. یہ بات یاد رکھے کہ اول تو جب آپ لوگ یہاں رہائشی طلباء ہیں تو زور کی نماز جامعہ میں پڑھنا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ جن نمازوں کے بعد نوافل جائز ہیں، تو اگر کوئی آدمی باجماعت نماز ادا کر بھی چکے ہو تب بھی جب جماعت کھڑی ہو تو اس میں شرکت کر سکتا ہے. وہ نمازیں جن کے بعد نوافل جائز نہیں ہے وہ الگ بات ہے. اور آپ لوگ تو اہل علم میں اکثر جو ہے علماء ہیں، پھر آپ کو دیکھ کر محلے کے لوگ آ کر جو ہے کیا خیال کریں کہ دیکھو یہاں جماعت کھڑی اور یہ گھوم رہے پھر رہے ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے. آپ لوگ ضرور جو ہے ان باتوں کی طرف دھیان دیں کہ یہاں جب جماعت کھڑی ہوگی تو طلباء کو چاہیے کہ صف اول میں آنے کی کوشش کریں، اپنا عمل جو ہے وہ علم کے مطابق کریں. تو ایک تو یہ جو درسیات ہوں گے ان میں بھی طلباء کی شرکت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی بھی بہت ضروری ہے. ابتدا میں ہم آپ لوگ کے ساتھ نرمی کریں گے، لیکن پھر آگے جا کر جو ہے ہمیں سختی کرنی پڑے گی. اس لیے آپ لوگ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگ کو سمجھانا جو ہے یہ ہمارا فرض نہیں بنتا، چاہیے کہ آپ خود جو ہے اتنا علم حاصل کر چکے خود بخود یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمازوں کا بھی کوئی طالب علم کو کہتے کہ آپ نماز پڑھیں، اب وہ تو طالب علم کو کہہ دے اسے پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے نمازوں میں بھی غفلت نہ کریں، اور درسیات میں بھی باقاعدہ جو دورہ تفسیر کے علاوہ دیگر جو درسیات ہیں اس میں بھی ضرور شرکت کریں. زہر کی نماز میں تمام طلباء جو رہائشی ہے ان کا ہونا ضروری ہے، اور زہر کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ دیگر جو درسیات ہوں گی اس میں بھی شرکت ضروری ہے. آپ لوگ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا, آپ لوگ کو بڑا فائدہ پہنچے گا. یہ وقت جو ہے نا بہت قیمتی ہے, وقت آہستہ آہستہ گزر رہے, آپ لوگ علماء بن گئے ہیں, ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. باقی باتیں انشاءاللہ. والسلام.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم طلباء کرام اور سامعین, آج کی ہماری دورہ تفسیر کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی حقیقت اور قرآن کریم جس طریقے سے نازل ہو چکا ہے وہ کون کون سے طریقے ہیں, کون کون سے سلیقے ہیں, اور انسانی علوم کے اندر اس طریقے اور اس ذریعے کی حقیقت کیا ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس دونوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یعبدون عبادت سے بھی ہے اور یعبدون عبدیت سے بھی ہے. اور عبادت کیا ہے؟ وہ بھی عبدیت ہے. افرائیت الذی تولی وآتا قلیلا وأكدا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. ہمارا بندہ جب وہ عبادت کرتا ہے, جب نماز پڑھتا ہے, تو شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کے اعلی کار اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ انسان کا کوئی مقصد نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی اسلام اور شریعت میں کوئی مقصد بیان ہوا ہے. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو, تمام انسانوں کو وجود بخشا ہے, پیدا کر دیا ہے, تو ہماری عقل اور ہماری سوچ اور فہم وہ دو باتوں کا تقاضا کرتی ہے. کتنی باتوں کا؟ دو باتوں کا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی جب مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے اور ہماری عقل کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پر مہمان بنے ہیں وہاں ہم فساد برپا نہ کریں, اس گھر میں, اس شہر میں, اس گاؤں میں, اس بستی میں جہاں ہم بطور مہمان کے گئے ہیں, نہ اس گاؤں کی دیواریں توڑنا ہمارے لیے ٹھیک ہے, نہ اس علاقے کے راستے اور گلیاں توڑنا ہمارے حق میں ہے. نہیں, بلکہ یہ ہمارے عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہیں, جس مقام پہ رہیں, اس مقام کے بڑے بادشاہان, عمراء, نواب, ان کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مقام پہ جاتے ہیں, کہیں مہمان بنتے ہیں, کہیں مسافر بنتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکمران, بادشاہ, امیر, اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم سے کوئی کام ایسا ہو گیا جو اس علاقے کے بادشاہ, امیر, حکمران کی مرضی کے خلاف ہو, تو ہم مجرم بھی قرار پائیں گے اور ہمیں اس خلاف ورزی کی وجہ سے سزا بھی ملے گی. تو جب ہم اس دنیا کی مختصر زندگی میں 10 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے کہیں مہمان بنتے ہیں تو ہماری عقل دو بات کا تقاضا کرتی ہے. نمبر 1 یہ کہ ہم وہاں پہ فساد نہ کریں, اور نمبر 2 یہ کہ ہم وہاں کے حکمرانوں کی خلاف ورزی نہ کریں. اسی قاعدے اور قانون کو آپ انسان اور اس کی دنیا میں تشریف آوری کے اوپر لاگو کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کائنات میں وجود بخش دیا ہے اور وہ ایک وقت مقررہ تک اس دنیا میں رہے گا، گھومے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو تقاضا عقل کا اس بات کا ہے کہ اس کائنات اور اس دنیا کو ہماری وجہ سے فساد لاحق نہ ہو، ہم ایک اچھے مہمان بن کے گزریں، ہم ایک نیک اور صالح مسافر بن کے گزریں، یہ ہمارے لیے بدرجہ درجہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ہم فساد کریں، ہم اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیں اور ہم وہاں کے حکمران اور وہاں کے بادشاہ کو ناراض کر دیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو وہ عظیم ذات جس نے آسمان و زمین، ستارے، چاند، سورج، درخت اور پتھر، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، نہ جانے کتنی اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ جانے کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں مکمل طور پہ معلوم بھی نہیں ہے. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں وہ وقت کسی اصول کے مطابق ہو، کسی طریقے کے مطابق ہو. اور دوسرا اصول اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، ہمارے مربی، ہمارے پالنہار، ہم اس کو ناراض نہ کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. نمبر ایک، فساد نہیں کرنا، اور نمبر دو، اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے. ان دو چیزوں کے لیے علم ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ علم. اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو علم انسان کو عطا فرمایا ہے بذریعہ انبیاء کے، مرسلین کے، اولیاء اللہ کے، صلحاء اور سلف صالحین کے، وہ علم، اس کی حقیقت اصل میں وہ یہی ہے کہ جہاں ہم مہمان بن کے وقت گزار رہے ہیں، جہاں ہم ایک مسافر بن کے آئے ہیں اور ہم نے جانا ہے، یہاں کے بادشاہ، یہاں کے خالق اور یہاں کے رب، اس کے بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم سیکھ لیں اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم اپنا لیں، تو یہ ہمارے لیے اس زندگی کے اندر کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے. جب اس مقدمے تک آپ پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کو علم کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک انسان کو جاہل چھوڑ دیں گے یا اللہ وحدہ لا شریک انسان کو عظیم آسمانی کتابیں اور علم دیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی ذات حکیم ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی کی ذات ظالم یا جابر یا ناانصاف نہیں ہے. اپنی مخلوق کی رہنمائی کرنا یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں کسی ادارے کا بڑا ہوں یا میں کسی تجارتی فرم کا بڑا بنوں اور میں اپنے سے نیچے تمام لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لگاؤں، تو یہ میرے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ذمہ داری ہے، اخلاقی عقلی تقاضا ہے کہ میں اپنے پیچھے چلنے والے ساتھیوں کو ایسے راستے پہ رکھوں کہ وہ راستہ اصلاح کا ہو، وہ راستہ علم کا ہو، وہ راستہ عمل کا ہو، تو میری بھی کامیابی ہے اور میری چلنے والی کمپنی اور میرے ساتھ دینے والے لوگ ان کی کامیابی بھی اسی راستے کے اندر موجود ہو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اور اس دنیا کے اندر مثال کے طور پہ ایک چودھری، ایک نواب، ایک خان صاحب، ایک وڈیرا، وہ اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے ماتحت کو کہیں بھیج دے اور کہہ دے کہ چلے جاؤ. کیوں جا رہے ہیں پتہ نہیں، وجہ معلوم نہیں، کتنے زمانے وہاں رہنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اچھا جی، وہاں جانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو کیا یہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے؟ ایک صحیح سلامت انسان ایسے فیصلے کرتا ہے کہ میں ایک طالب علم کو روئے زمین کے فلاں خطے میں بھیج دوں، کوہ قاف میں بھیج دوں، اور نہ اس کو جانے کا مقصد بتاؤں، نہ ادھر پہنچنے کے بعد کوئی کام دوں، نہ واپس آنے کی تاریخ دوں، کچھ بھی نہ دوں، تو کیا یہ فعل عبث نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا ہے اور لوٹنا ہماری طرف نہیں ہے؟ یہ بات غلط ہے. پتہ چلا کہ انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو پیدا کر دیا ہے، اس کے اوپر ایک مستقل ایک بحث ہے. آج کل لوگ نکلے ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو وجود کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو کدھر ہے، ہمیں دکھا دیجئے. اس قسم کی وہ لیانیات اور فضولیات بکتے ہیں. یہ ایک اپنا ایک میدان ہے. ایسے لوگوں کو زمانے قدیم میں دہریہ کہتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقیہ ہذہ الامہ، اللہ تعالی نے ان کو اس میدان میں خاص ملکہ دے دیا تھا. تو صوفی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات کہ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے. کیوں آزمائش ہے؟ جب وہ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے دیتے ہیں. اور صرف علم نہیں، دین نہیں، بلکہ دنیا کے اصول بھی ہیں کہ ڈاکٹری کے میدان میں جو محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ڈاکٹری کے بڑے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. پتا چلا کہ یہ آزمائش ہے اور آزمائش کے لیے رہنمائی ضروری. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان اس زمین پر بھیج دیا ہے اس کو بے مقصد نہیں بھیجا ہے اور اس کو جاہل نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ آنے کا مقصد بھی بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اس انسان کو اکیلے نہیں بھیجا، اس کے ساتھ علم، کتابیں، آسمانی تعلیمات، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. یہ سب کے سب جو دلائل ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کا انتظام ہر مقام ہر موقع پر کر دیا ہے. اس کے بعد جب انسان کو اللہ نے علم اور رہنمائی دے دی ہے تو علم اور رہنمائی کے حصول کے اسباب اور طریقے، آج کی بحث بہت اہم ہے، توجہ ہے نا؟ ہاں، اور اس میں سے اہم ترین باتیں نوٹ کیجئے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر فلاح اور کامیابی اگر چاہیے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے طریقے وہ تین ہیں. کتنے ہیں؟ تین. ہر طریقے کا اپنا دائرہ ہے اور ہر دائرے کی اپنے حدود ہیں. نہ ایک طریقہ دوسرے طریقے سے بے نیاز کرتا ہے اور نہ ہی ایک دائرہ دوسرے دائرے سے بے نیاز کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے نمبر ایک حواس خمسہ، کان، ناک، منہ، آنکھ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، یہ وہ پانچ حواس ہیں کہ ان حواس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی. بات سمجھ گئے؟ نمبر دو، عقل. نمبر دو، عقل. کہ عقل بھی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو علم حاصل کرنے میں بہت بڑی مدد کرتا ہے. اور نمبر تین ہے وحی. نمبر تین وحی. اِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمُوسَى وَعِيسَى. یہ سب کیا ہے؟ یہ وحی ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے ہر ذریعہ وہ محدود ہے. کیا ہے؟ ہر ذریعہ محدود ہے. مثال کے طور پر ایک عمارت ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کیا کر کے آنکھیں بند کر کے صرف عقل سے یہ نہیں بتا سکتے کہ عمارت کا رنگ سفید ہے یا عمارت کا رنگ کالا ہے. یہ صرف عقل سے بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جب تک کہ آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے اور اپنی آنکھوں سے اس عمارت کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ علم حاصل نہیں ہوگا کہ اس عمارت کا رنگ کون سا ہے. اور اسی طرح صرف حواس خمسہ بھی علم کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے. سارا دن بیٹھ کے عمارت کو دیکھتے رہیں لیکن عقل کو ختم کر دیں تو آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ یہ عمارت خود بخود کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اس عمارت کا بنانے والا معمار کوئی نہ کوئی موجود ہے. یہ بات نہ آپ کو کان سے پتہ لگے گی نہ آنکھوں سے پتہ لگے گی نہ زبان سے پتہ لگے گی نہ ناک سے نہ ہاتھوں سے بلکہ اس نتیجے تک جانے کے لیے آپ کو تصور اور تصدیق کی ضرورت ہے اور تصور اور تصدیق کے لیے عقل کا استعمال لازم. سمجھ میں آ گئی بات؟ دو باتیں ہو گئی. حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ عقل سے بے نیاز کرنے والا نہیں ہے اور عقل سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ حواس خمسہ سے بے نیاز کرنے والا نہیں ہے. نمبر تین, اور جس مقام پہ نہ حواس خمسہ ساتھ دیتی ہیں نہ عقل ساتھ دیتی ہے, مثال کے طور پر جس عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس عمارت کو کس طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوں گے اور اس عمارت کو کس طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے, یہ علم حاصل کرنا نہ حواس خمسہ کی بس کی بات ہے نہ عقل کی بس کی بات ہے بلکہ اس علم کے لیے ایک تیسرا طریقہ جسے وحی کہتے ہیں وہ طریقہ وہ علم آپ کو دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سمجھ لینا کہ جی ہمارے حواس خمسہ ہیں تو ہم بس انہی کے اوپر اعتماد کر لیں, آپ کی آنکھیں ایک حد تک کام کرتی ہیں اس سے آگے نہیں, محدود ہے. آپ کے کان ایک حد تک آواز سنتے ہیں اس سے آگے نہیں سنتے, محدود ہیں. آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں تھوڑی دیر کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تو جو چیز اتنی محدود ہو کہ آپ کا اپنا ساتھ بھی وہ پوری طرح نہ دے سکے, آپ اپنی زندگی بھر کے فیصلے صرف اس علم سے کریں گے, یہ بات صحیح نہیں. ہاں, عقل ہے, اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت دی ہے, احسان عظیم فرمایا ہے. عقل عقال سے ہے. کسے ہے؟ عقال سے. عقال وہ رسی جس کی اونٹ کے گھٹنے کو باندھ دیتے ہیں. عربی اپنے سر کے اوپر ایک رسی رکھتے ہیں گول گول, یہ رسی اس کو عقال کہتے ہیں. اور اس رسی کا مقصد اصلی وہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنا ہے, کیونکہ انسان کی عقل وہ اس کو شتر بے مہار کی طرح, مرفوع القلم کی طرح لایانیات کرنے سے روکتی ہے, غلط کام کرنے سے روکتی ہے, اس لیے اس کو عقل کا نام دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ تین طریقے ہیں نا. نمبر ایک, حواس خمسہ. حواس خمسہ کے اندر بھی ہمارے حواس سے غلطی ہو سکتی ہے. حواس خمسہ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ اسی طرح عقل، سوچ، آدمی کی ذہنیت، وہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ غلطی سے 100% پاک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی خطا کی گنجائش موجود ہے. ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہر دن میں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ کی عقل ایک بات کر رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق نہیں. ہاں، ایک طریقہ ہے علم کا کہ جس میں نہ حواس خمسہ کا کوئی لینا دینا ہے، نہ اس میں عقل کا لینا دینا ہے، اور اس کے اندر شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس طریقے کو کہتے ہیں وحی. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے مخصوص کر لیے ہیں اور ان کی طرف تعلیمات نازل کی. ان مخصوص بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، مرسلین کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی تعلیمات کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں، تورات کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب سلسلے حقیقت میں انسان کی رہنمائی اور انسان کی اس دنیا میں علم کے ساتھ رہنے کے انتظامات ہیں. وحی کی ضرورت اور وحی کی اہمیت یہ سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب آگے سمجھ لیجئے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو علم کا تیسرا ذریعہ ہے وحی، 124,000 انبیاء اور مرسلین کو اس ذریعے سے اللہ نے علم عطا فرما دیا تھا. اور ان انبیاء اور مرسلین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول اور نبی. آپ کے آخری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آخر الزمان. جواب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی اور صاحب وحی نے آنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی عمارت اپنے تمام کو پہنچ چکی ہے. یہ وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری تشریف آوری کی، کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی مرسل کی ضرورت ہے، کوئی کسی چیز کی ضرورت اب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی اور پیغمبر نہیں تھے، اور آپ کے بعد بھی تا قیامت کوئی اور پیغمبر نہیں ہوں گے. جبکہ گزشتہ ادوار میں ایسا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں مبعوث ہوئے تھے فرعون کے لیے، اور تھوڑا سا چل کے تشریف لے گئے، مدین پہنچ گئے تو مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول موجود تھے. پتا چلا کہ ایک دور میں، ایک زمانے میں مختلف اقوام کے لیے مختلف پیغمبر اللہ تعالی نے بھیجے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، اور حوالی مضافات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار حضرت ایوب علیہ السلام مبعوث ہو چکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت ہود وہ بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت لوط وہ بھی قرآن کے اندر تفصیل سے واقعات موجود. بات سمجھ گئے کہ دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے رسول اور پیغمبر اس لیے ہیں کہ نبوت اب تمام ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب کسی اور رسالت نبوت کی ضرورت باقی نہیں. اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ انبیاء کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تکوینی نبی, تکوینی تکوینیات سے, جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے, واقعہ سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے. اور نمبر دو تشریعی نبی, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے وہ تکوینی تھے, باقاعدہ ان پہ شریعت نازل نہیں ہوتی تھی, کچھ تعلیمات دے دی جاتی تھی کہ جی ان تعلیمات کے مطابق چلنا ہے اور اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, ہم نے شریعت دین کے طور پہ اتار دی تھی اور سب سے پہلے یہ دین اور شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی. قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس قسم کی دلائل کے اوپر دلالت کرتی ہیں. انبیاء کرام کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں, خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں. نمبر ایک قبل الوحی, 40 سال کی عمر تک آپ پہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی, اور آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ بعد الوحی, 23 سال کے اندر 24,000 مرتبہ آپ پر وحی اللہ تعالی نے نازل کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قبل الوحی و بعد الوحی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر قبل الوحی بھی معصوم ہے؟ کیا پیغمبر وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اسلام اور دین حنیف اور فطرت کے دین پہ قائم تھے, یا العیاذ باللہ پیغمبر سے گناہ ہوتے تھے اور پیغمبر سے کوئی ایسے شرک اور بدعات والے افعال ہوتے تھے؟ یہ ایک بحث ہے اور اس میں بہت سارے گروہ ہیں, کچھ لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے عصمت انبیاء کے اوپر شک و شبے کا اظہار کیا ہے, خصوصاً قبل الوحی, لیکن یہ بات غلط ہے. ہمارا موقف, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, بلکہ جمہور کی علماء اور پوری امت تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بعد نزول الوحی معصوم تھے, اسی طرح قبل نزول الوحی بھی آپ معصوم تھے. کیا تھے؟ آپ معصوم تھے. اور گناہ تو دور کی بات ہے, مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل الوحی بھی خلاف مروت کام بھی صادر کبھی نہیں ہوا. ان سے خلاف مروت کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوا. خلاف مروت جس میں صرف مروت کی کمی ہوتی ہے, جس میں صرف اخلاق کی ایک گناہ کمی ہوتی ہے, ایسا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہے. البتہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی ناراضگی یہ تو بہت دور کی چیز ہے. اور دلیل اس بات کی کیا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صادق اور امین ہے. انسان کے اعمال کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اقوال، نمبر دو اعمال، جس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اور انسان سے پوچھ ہو سکتی ہے. نمبر ایک اقوال اور نمبر دو اعمال، اور ان دونوں میں کمال ایک انسان کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقوال میں کمال مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ صادق تھے، اور آپ کو اللہ نے اعمال میں بھی بکمال درجہ عطا فرمایا تھا، اور اعمال میں اعلی درجے پہ ہونے کی دلیل وہ امین ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو اس لیے یہ وسوسہ دل سے آپ نکال دیجئے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہی عصمت کے اوپر تھے یا نہیں تھے؟ ہرگز موجود تھے، اور اللہ کے رسول اور انبیاء، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اجتہادی خطا ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن معصیت کا انبیاء کے ساتھ ہونا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں. السیرۃ الحلبیہ، تاریخ کی مشہور کتاب ہے، برہان الدین حلبی نے لکھی ہے، اور اس میں ایک عجیب واقعہ ہے. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی جو بہت بعد میں اسلام لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں، جبکہ کافر اور مشرک حج کا اہتمام کرتے تھے، عرفات میں گیا اور میں نے عرفات میں ایک حسین اور جمیل نوجوان دیکھے، اور اہل مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک جاتے تھے اور وہاں رک جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن حمص، ہم مکی ہیں، ہم مکہ کے متولی ہیں، ہمارے لیے عرفات میں جانا جائز. اپنی طرف سے انہوں نے یہ قانون بنا لیا تھا، اس لیے کہ میدان عرفات حرم کے اندر نہیں، باہر ہے، منا حرم کے اندر ہے، تو وہ حرم تک جاتے تھے، حرم سے آگے نہیں جاتے تھے، سوائے ایک نوجوان کے. کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانے کے جاہلی رسوم اور رواج سے بالکل الگ تھلگ ایک کنارے پہ ہو کر مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. اور پھر ایک زمانے بعد جب اس صحابی کو اسلام کا پیغام ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے ملاقات کی، تو اس نے گواہی دی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں اسلام اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا، اور میں اسی وقت یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو خاص علم دیا ہے، نور دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ معاملات آگے بڑھا رہے تھے، عبادت فرما رہے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی محنت کرتے تھے، کوئی سخت کام کرتے تھے، تو اپنا لباس اتار کے رکھ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنا لباس اتار کے رکھ دیتے. اور کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، قریش والے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے. حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی دھوتی اپنی چادر کو لپیٹ کر رکھ دیجئے اور ہمارے ساتھ جیسے سب لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح ہم بھی کام کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے آپ کی چادر آپ سے لے لی تو فخر مغشیاً علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. وقال ایتنی ازاری ایتنی ازاری, اور آپ فرماتے رہے کہ مجھے میرے کپڑا دے دو مجھے میری چادر دے دو. اس وقت بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور اللہ تعالی کے احکام کے خلاف کوئی کام بھی آپ سے ہوا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح وہ چیزیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل آپ کے فیصلے اور آپ کی رہنمائی اتنی عظیم رہی ہے کہ عام انسان کے اندر اس قسم کی فیصلے کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری بہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں اور موجودہ دنیا میں بخاری شریف کی سب سے بڑے شارح وہ حضرت مانے جاتے ہیں. انہوں نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے وَعَلَمْ, کیا فرمایا ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ خُلِقَتْ مِنْ طِينِ الْجَنَّةِ, جان لو کہ انبیاء کرام کے جسم جنت کے مٹی سے اللہ تعالی نے بنائے. تو اس لیے انبیاء کرام کے مقامات آداب احترام وہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی مصطفیٰ بنا دیتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تمام قبیلے آپس میں لڑ پڑے کہ حجر اسود کون رکھے گا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ صبح سب سے پہل جو شخص حرم میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. اور جب قبائل مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب نے گواہی دی کہ یہ صادق ہیں یہ امین ہیں اور جو یہ فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ انصاف کے مطابق. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لے لی اور تمام قبائل کے لوگوں سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں, اور وہ چادر کعبہ کے قریب لے جائی گئی اور اس میں سے حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کعبہ کے اندر رکھ دیا. یہ فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے, حکمت سے بھرپور فیصلہ ہے. اور علماء عجیب بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر میں حجر اسود دلوا کر دیگر قبائل سے اٹھانے کا کہا ہے اس کی دو وجہ تھی. نمبر ایک, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت بن چکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی قبائل جنہوں نے چادر پکڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بعد میں انہی قبائل میں اسلام پھیلا ہے, مسلمان پہلے ہیں اور آج یہی قبائل اسلام کے بڑے بڑے قبائل ہیں. تو کہیں یہ محروم نہ رہ جاتے اور اسلام کی عظمتوں سے کہیں پیچھے نہ رہ جاتے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے اہم ترین موقع پر بھی اس بات کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ تمام امت اس کے اندر شریک ہو. بات سمجھ میں آئی صوفی؟ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بہترین شہرت مکہ مکرمہ میں موجود رہی تو مکہ مکرمہ کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا مال تجارت میں آپ تجارت کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے, امانت دار تھے, حسین اور جمیل تھے, فصیح تھے, بلیغ تھے. آپ نے وہ بی بی صاحبہ کی خواہش پوری فرمائی اور آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے. واپس آنے پہ غلام نے بتایا, ما رائی تو مثلہ اللہ, ما رائی تو مثلہ اللہ. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جہاں چلتے تھے بادل ان پہ سایہ کرتے تھے اور یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ تعالی ان پہ خوب خوب رحمتیں نازل کریں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے. تجارت اہل عرب میں ایک مرغوب مشغلہ ہے. ہو صوفی اٹھو, خبردار کہ کسی کو نیند آئی. ادھر توجہ دو, جو بات نہیں سنے گا بات سمجھے گا نہیں, اس کو نیند آئے گی. اگر آپ بات سمجھیں گے تو پھر نیند آنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو تجارت اہل عرب میں ایک محبوب مشغلہ تھا. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد. جو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے, مال و متاع چاہتا ہے, وہ تجارت کرے, اور جو آخرت کی مالداری اور امارت چاہتا ہے وہ دنیا سے دور رہے. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام اور دین کے اندر تجارت سے مقصد کثرت مال نہیں ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے, غور کیجئے گا. اسلام کے اندر تجارت سے مقصد کثرت مال نہیں ہے, بلکہ مومن کی عزت کی حفاظت. جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی کے سامنے محتاجی کا اظہار نہیں کرتا. اور محتاجی کا اظہار نہ کرنا اور اپنے مقام اور مرتبے کو سامنے نہ لانا, یہ کیا ہے؟ یہ عزت کی حفاظت. کیا زبردست قاعدہ ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بار بار سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت بھی دی ہے. التاجر والصدوق الامین, سچا امانت دار تاجر انبیاء صلحاء صدیقین کی معیت میں اللہ ان کو مقام دیں گے. اور وابتغوا من فضل اللہ, زمین پر گھومو اللہ کا فضل, اپنی روزی ڈھونڈو. یہ سب کی سب باتیں ہیں لیکن یہ مقاصد اصلیہ میں سے نہیں ہے. مقاصد اصلیہ میں سے مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے. مقاصد اصلیہ میں سے کثرت مال نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی طرح تجارت یہ ایک بڑا کام ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرما چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ تجارت وہ صفت ہے کہ اس میں صدق اور امانت بنیادی اصول ہے. کوئی آدمی تجارت کرے، کاروبار کرے، نہ وہ سچ بولے نہ اس میں امانت داری ہو، تو ایک مہینے کے اندر اندر وہ پکڑا جائے گا، کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے گا، لوگ اس کو آ کے ماریں گے، پیٹیں گے. آج کل کے لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں، وہ بات الگ ہے. بدماش بدماشی کرتا ہے، فراڈیا فراڈ کرتا ہے، اور لوگ دم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو. غیرتی معاشرہ یہ نہیں ہوتا کہ 50-60 مرد گھوم رہے ہوں اور ایک ڈاکو آئے اور آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی کو لوٹ لے اور 50 مرد کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہوں. یہ غیرتی معاشرے کی علامت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے. تجارت میں صدق اور امانت داری یہ بنیادی اصول ہے، اور دونوں اصولوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی آپ گھر کی طرف چل پڑے، صفے پھلانگ پھلانگ کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ رات کو مال غنیمت صدقے کا مال آیا تھا اور اس میں سے ایک سونے کی ٹکڑا رہ گیا تھا، مجھے نماز میں وہ ٹکڑا یاد آ گیا تو میں فوراً گیا اور وہ ایک ٹکڑا جو اللہ کے راستے میں صدقے سے رہ گیا تھا وہ میں نے دے دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کہ اپنی چیزیں تو چھوڑو، صدقے اور زکات، دین کے مال کے اندر بھی ایک لمحہ تاخیر کرنا وہ آپ کو گوارا نہیں تھا. اسی طرح مسلم شریف میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی اور بہت جلیل القدر صحابی، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ دنیا کے مال، متاع، اسباب، آسائشیں، کیا یہ سب چیزیں رکھنا جائز ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیے اور فرمایا، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں دین پر چلنے دے رہی ہیں تو یہ رکھو، اور اگر یہ تمام چیزیں تمہیں دین سے روک رہی ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو. یہ وہ تجارت کا اصول. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اگر یہ دنیا تمہیں تمہارے دین پہ چلنے دے رہی ہے تو یہ دنیا تمہارے لیے ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جائز. لیکن فرمایا، اگر یہ دنیا تمہیں تمہارے دین پہ چلنے سے روکتی ہے تو پھر ایسی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی دنیا سے دور رہو، اپنے دین کے قریب رہو. یہ ایک اور اصول آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا بنایا ہوا اصول اصل میں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے. اسی طرح قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ دنیا کے متاع قلیل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اصل تو کامیابیاں آخرت کی ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کو ایک دینار دیا. کیا دے دیا؟ اور فرمایا کہ بکرا لے آئیے. حضرت علی تشریف لے گئے اور حضرت نے ایک دینار سے دو بکرے خرید لیے، ان میں سے ایک بکرا ایک دینار کا بیچ دیا اور واپس تشریف لے آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینار بھی واپس کیا اور بکرا بھی آپ کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور حضرت علی کی تجارت کی آپ نے تعریف کی اور فرمایا مجھے بکرے کی ضرورت تھی وہ میں رکھوں گا, دینار کی ضرورت مجھے نہیں تھے وہ تم رکھو. یہ ہے آپ کی صداقت اور امانت. حضرت عمر کا اونٹ, بخاری میں جا بجا حدیث موجود ہے, وہ بات نہیں مانتا تھا, بدماش اونٹ تھا, نافرمان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا اور خرید کے کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن عمر کو. باپ سے خریدا اور بیٹے کو دے دیا. یہ آپ کی صداقت اور امانت. جابر ابن عبداللہ سفر میں پریشان تھے, اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا. قال اتبیعنی, حضرت نے فرمایا اونٹ بیچو گے؟ جابر ابن عبداللہ نے کہا آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مدینہ پہنچ جاؤ تو مسجد نبوی آ جانا, اس اونٹ کی قیمت ہم آپ کو دے دیں. حضرت جابر پہنچ گئے, آپ نے ان کو پیسے گن کے دیے اور جب جانے لگے تو فرمایا اونٹ بھی لے جاؤ, مالی والے دنیا, مجھے دنیا کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. آپ کے اخلاق, آپ کی صداقت, آپ کی امانت اس کائنات میں اور اس دنیا کے اندر ایک عظیم انسان کے کیس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے, اس کا اعلی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے, یہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے پہلے حصے کی, اگرچہ واقعات بعد الوحی کے ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے قبل الوحی آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کی زندگی کیسی تھی اور آپ کی عصمت متفق تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ جو وقت کے لحاظ سے کم ہے لیکن علم کے لحاظ سے بہت عظیم ہے. قبل الوحی 40 سال ہیں اور بعد الوحی 23 سال ہیں, لیکن احکام 23 سال کے 40 سال سے بہت زیادہ. اوحا یوحی وحی, اشارے کو کہتے ہیں, اور دل میں بات ڈالنے کو بھی کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جب اس سے مراد اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ کا کلام کا نزول ہے, اور جب اس کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈال دینا. انبیاء کی طرف تو وحی کی مثالیں قرآن میں سینکڑوں جگہ ہیں, غیر نبی کی طرف وحی کے کلمات استعمال ہوئے. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس بچے کو مارنا نہیں. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جاؤ اور جنگلوں میں گھومو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, جاہلوں کی طرح اس کی وحی کا ترجمہ نہیں کرنا, بلکہ وحی اس کا لغوی معنی اشارہ ہے. اوحا اے اشارہ, اور اس کا لغوی معنی ہے امر خفی, کسی کو اس طریقے سے اطلاع دینا کہ جو صرف مقصود ہے اس کو علم حاصل ہو, اس کو پتہ چلے, کسی اور کو پتہ نہ چلے, یہ وحی. فاوحا الیہ من سبحو بکرتا وعشیہ, حضرت زکریہ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ وحی. پھر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی؟ علماء فرماتے ہیں پانچ طریقے تھے وحی کے نزول کے. نمبر ایک, بخاری شریف میں ہے, وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ سَلْسَلَةِ الْجَرَسِ, حارث بن ہشام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کیف تأتیک الوحی, اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی, کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز آتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے. کیا آتی ہے؟ گھنٹی کی آواز. فیض الباری میں حضرت امام العصر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن العربی کے حوالے سے لکھا ہے. کس کے حوالے سے؟ ابن العربی, کہ گھنٹی کی آواز اس لیے فرمایا کہ گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے, ایک دوسرے کے بعد فوراً آواز آتی ہے, درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور اللہ کا کلام خالق کا کلام ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہے. اللہ کو سانس لینے کی ضرورت نہیں, اللہ کو گلا کنکارنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آواز اونچی نیچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کا کلام وہ کس کیفیت میں آ رہا ہے وہ کیفیت سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی آواز سے وحی کو تشبیہ دی. صوفی جی مسئلہ سمجھ لو, سمجھ گئے؟ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی آواز جیسی آواز وحی کی آواز کی ہے؟ جواب دے دیا حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے, اس پہ روشنی ڈالی. اور وحی کی یہ صورت آپ پہ سب سے زیادہ شدید تھی. کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت کا درجہ الگ ہے اور ربوبیت کا درجہ الگ ہے. خدائی کا مقام اور مرتبہ ظاہر بات ہے, اس کی شان ہی اور ہے, اس کی عظمت ہی کیا ہے, اور بندگی کے درجات الگ ہیں. یہی سے تو وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت اور اہلیان بدعت کا, کہ وہ اللہ کے مقام, عظمت, قدرت, فیصلے, صفات, اس کے اندر لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ جائز نہیں ہے. سب سے پہلی وحی کی صورت گھنٹی جیسی آواز آتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جاتی تھی تو جو کچھ مجھے بتا دیا گیا جاتا تھا وہ میں یاد کر لیتا تھا. کیا کر لیتا تھا؟ یاد لیتا. اور وحی کی یہ صورت دیگر لوگوں کو بھی پتہ چلتی تھی, محسوس ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کے چہرے مبارک کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز ہوتی تھی. یہ وہی آواز ہے, واحیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی ہے, اور حضرت عمر نے اس کو مکھیوں کی, شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ سے تشبیہ دی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی ران پہ تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے, اسی دوران میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی, اور حضرت زید نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ٹانگ چورا چورا ہو چکی ہے, ٹوٹ چکی ہے, اتنا اس کے اوپر وزن تھا, اتنا اس وحی کا بارِ نبوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تشریف فرما ہوتے تھے، وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا، سواری بیٹھ جاتی تھی، نہیں چل سکتی تھی. کیوں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. کسی عام مخلوق کی بس کی بات اس قرآن کو اٹھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے. وہی کی پہلی قسم، احیاناً مثل یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس گھنٹی جیسی آواز آتی ہے. نمبر دو، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي الْمَلَكُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، اور کبھی کبھار میرے پاس فرشتہ آتا ہے انسان کی صورت میں. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ دونوں طرف بندے ہیں. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی صورت بہت مشکل تھی، کیونکہ ایک طرف اللہ کا بندہ تھا، دوسری طرف اللہ کی ذات تھی. بندگی سے نکلنا اور اللہ کے کلام کو موصول کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور دوسری صورت میں بندہ ہے، سامنے بھی بندہ ہے، اور جب بندہ بندے سے کلام کرتا ہے تو انس ہے، انسان کہتے ہیں انسیت سے. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی حسین اور جمیل صحابی تھے، اور حضرت کی خصوصیت ایک یہ بھی تھی کہ جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر اور بیشتر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آتے تھے. نمبر تین، اور وحی کی جو تیسری صورت ہے وہ حضرت جبرائیل کا اپنی اصلی صورت اور شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، بات کرنا، یہ بھی وحی کی ایک صورت. سب سے زیادہ کم صورت وہ یہی تھی. کب کب واقع ہوئی ہے؟ علی اختلاف الاقوال. سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس صورت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. اور اسی طرح معراج میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کرا دیا. سفر کے ساتھی کون تھے؟ جبرائیل امین تھے. مقام اجیاد میں مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے، آج بھی موجود ہے. اس مقام پہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور جبرائیل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں واضح ہوئے تھے. 70,000 پر جبرائیل امین کے بارے میں حدیث میں منقول ہے. اللہ کی مخلوق، وحی کی تیسری صورت، ہاں کہ فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں آ جائے اور پیغمبر سے ملے، ملاقات کرے، یہ صورت بھی وحی ہے. وحی کی چوتھی صورت، براہ راست اللہ کی طرف سے پیغمبر کے دل میں الہام ہو جانا، اللہ کا کلام اتر جانا، یہ بھی وحی کی ایک صورت. براہ راست، کوئی واسطہ اس کے درمیان میں نہیں. مثلا معراج کا واقعہ ہے، ثم علی بی الی الجبار، ایک موقع آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے باتیں کی. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي. یہ سب آداب ہیں، سب برکات ہیں، اور یہ سب وحی کی ایک قسم ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول کے قلب پر کوئی بات نازل ہو جانا، کوئی حکم نازل ہو جانا، یہ وحی ہے. اور وحی کی پانچویں صورت وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین سامنے آئے بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات نازل کریں، کوئی حکم پہنچا دیں، تو یہ بھی وحی کی صورت ہے. کفار جب آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ سے امتحانات لیتے تھے، تو اکثر و بیشتر جبرائیل امین آ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کے جوابات میں مدد کرتے تھے. تو کیا وہ عام لوگوں کو نظر آتے تھے؟ نہیں. یہ پانچ صورتیں ہیں وحی کی، ان پانچ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں سے کلام فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹا طریقہ نہیں ہے. خواب وحی کا ایک شعبہ ہے، لیکن خواب وحی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور ہم نے جو پہلے ذکر کیا وحی کی چوتھی قسم، اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونا، یہ کب کب ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جاگتے ایک مرتبہ اور خواب میں بھی ایک مرتبہ. جیتے جاگتے واقعہ معراج ہے، اور خواب میں اس کے علاوہ ایک اور موقع پہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وحی. اس کے بعد پھر ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے، پھر بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وحی متلو، اور نمبر دو وحی غیر متلو. وحی متلو سے کیا مراد؟ الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہوں. وحی متلو الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہوں. اور دوسری قسم وحی غیر متلو، جس میں الفاظ پیغمبر کے ہوں لیکن منشا اللہ تعالی کا ہو. اس کی مثال ایسے ہے، بات سمجھیے، کہ بادشاہ جب اپنے وزیروں اور امیروں کو حکم لکھ کے بھیجتے ہیں، تو کبھی وہ حکم وزیر من وان پڑھتا ہے، جب عوام کو سناتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت کا حکم ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور کبھی بادشاہ حکم بھیجتا ہے، لیکن حکم کا الفاظ بادشاہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وزیر پہ اعتماد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی فلاں کام کرنا ہے، فلاں قانون پاس کرنا ہے، اب اس کی جو صورت ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے، کس طریقے سے وہ قانون بنے گا، کس طریقے سے آگے بڑھے گا. بالکل اسی طرح جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ الفاظ اور کلمات معانی من وعن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور جب تجربہ پیدا ہو گیا، اعتماد اعلی سے اعلی ہوتا چلا گیا، آپ کی صداقت اور امانت کے ڈنکے جگہ جگہ بجنے لگے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو بھی اجازت دی کہ ہماری منشا بیان کیجئے، الفاظ آپ کے ہوں. ہما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اپنی طرف سے آپ باتیں نہیں کرتے، جو بھی نازل ہوتا ہے وہ وحی. سمجھ میں آ گئی بات؟ وحی متلو اور وحی غیر متلو. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا انہو لکتاب عزیز، اور یہ قرآن کریم ایک مضبوط زبردست کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, نہ اس کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے. علامہ علوسی روح المعانی والے فرماتے ہیں ترجمے میں, نہ اس کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ اس کے معنی میں رد و بدل کی اجازت. یہ ہے وحی مطلوع, وہ وحی جو کہ اللہ تعالی الفاظ اور معنی دونوں اپنی منشا کے مطابق نازل کرتے ہیں. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وحی کی حفاظت کیسے ہے. اس میں پورا انشاءاللہ ہم ایک مجلس کریں گے. ابھی مختصر بات یاد رکھیے گا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کی ترتیب عرشی اور فرشی دونوں محفوظ ہیں. عرشی اور فرشی دونوں محفوظ ہیں, یعنی قرآن کے اندر موجود آیتیں جس طرح آسمانوں میں لوح محفوظ میں ظاہر ہوئی ہیں اسی طرح آج دنیا کی کتاب کے اندر بھی موجود ہیں. اور جس طریقے سے سورتیں ہیں اسی طریقے سے جمہور محققین مفسرین کا اتفاق یہی ہے کہ یہ فرشی ترتیب جو ہے روئے زمین پہ جو قرآن موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب پہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. آپ حضرات چائے پی لیجئے لیکن وقت زیادہ نہ لگائیے, ایسا نہ ہو کہ استاد یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ دس منٹ کا وقفہ ہے اور دس منٹ کے بعد آپ پہنچ جائیے گا. پھر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. آج ہم سورہ کہف شروع کریں گے. یہاں سے قرآن مجید کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک قرآن مجید کا پہلا حصہ ہے, اور انعام سے سورہ کہف تک یہ قرآن مجید کا دوسرا حصہ ہے, اور انعام سے سورہ سبا تک یہ تیسرا حصہ ہے, اور سورہ سبا سے سورہ فاطر تک یہ چوتھا حصہ ہے, اور سورہ فاطر سے پھر آخر تک یہ پانچواں حصہ ہے. تینوں حصے پانچوں حصے آغاز الحمدللہ سے، پہلا حصہ بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسرا حصہ بھی الحمدللہ سے، تیسرا بھی الحمدللہ سے، چوتھا بھی، پانچواں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کا بیان ہے، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں یہ بیان ہے کہ خیر و برکت دینے والا اللہ ہے، اور چوتھے حصے میں قیامت کا ذکر ہے، پانچویں حصے میں بھی اس بات قیامت ہے. تو گویا کہ آخری دو حصے قیامت پر مشتمل ہے، اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو حصے، اور ہر ایک حصے کا آغاز الحمدللہ سے. تو اب پہلے حصے کا مطلب کیا ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام کے تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد مخلوقات کی تربیت بھی اپنی ذمہ لے رکھی ہے، اور ان کے بقا اور معاش کے سارے اسباب کو بھی وہ پیدا کرتے ہیں. تیسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے کہ کل کائنات کے اندر جو خیر و برکت ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے. اور پھر چوتھے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس کے حکم سے یہ دنیا باقی ہے، اور جب اس کا حکم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی. اور پانچویں حصے میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس کے حکم سے دوبارہ انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور پھر حساب کتاب ہوگا دنیا کے کرتے درتے کا، اور اس کے بعد پھر کامیابی پانے والوں کو جنت رخصت کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ناکام ہونے والوں کو جہنم کے گھڑے میں ڈالا جائے گا. اس لیے دنیا کی زندگی محتاط ہو کر گزارے، خواہشات کا اتباع نہ کرے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ پروگرام قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے. اس لیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس زندگی کے اعمال کا وہاں حساب کتاب ہوگا، اور اس زندگی کے کرتے درتے کا وہاں آپ نے حساب دینا ہے، تاکہ کامیاب زندگی آپ کو ملے، ناکام زندگی سے آپ بچے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قیامت کو ہمیشہ یاد رکھے اور دنیا کی زندگی گزارے. یہ ہے قرآن مجید کے پانچ حصوں کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل گزر گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے تسلی کے لیے، غم غلط کرنے کے لیے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا تھا، اس کا تذکرہ ہے. سمجھ گئے نا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم. یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کیا تھا, رب ارینی کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلب کے لیے میں نے یہ سوال کیا ہے. تو یا اللہ, ہم زیادہ محتاج ہے, زیادہ حقدار ہے ابراہیم علیہ السلام سے اطمینان قلب کا. اور کچھ اس طریقے سے ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے تین ادوار ہیں. ایک دور تو وہ تھا کہ جب آپ سری دعوت چلا رہے تھے اور عام مجموعوں میں آپ دین بیان نہیں کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی سے ملاقات کرتے تھے اور دار ارقم میں ان کو بلاتے تھے, وہاں آپ سمجھاتے تھے. مشکلات اس زمانے میں بھی تھی لیکن زیادہ نہیں تھی. پھر بعد میں آپ نے جہری دعوت شروع کی, سیری دعوت کا زمانہ ختم ہو گیا. اور جہری دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرم میں بھی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے, اور اس طریقے سے اوقاز میلے میں اور دوسرے میلے جو مختلف موسموں پر لگائے جاتے تھے ان میں آپ جا کر لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. یہ جہری دعوت کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر مشکلات بہت بڑھ گئی اور دشمنیاں بہت زیادہ بڑھ گئی, آزمائشیں بھی بڑھ گئی. اور پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے ابو طالب کی وفات کے بعد کا دور, اور اسی طریقے سے ہجرت کے بعد کا دور ہے. تو ابو طالب آپ کے چچا تھے, اسلام نہیں لائے تھے لیکن ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا گھر سے باہر آپ کا. گھر کے اندر آپ کا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی, اور گھر سے باہر یہی چچا آپ کا بڑا سہارا تھا. تاکہ ماندے گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلیہ دیا کرتی تھی, آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی, یہ سختیاں ختم ہو جائے گی, اور رات کے بعد پھر دن نکلتا ہے. اور اسی طریقے سے جب قریش کے لوگ جمع ہوتے تھے, عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے آپ کو تکلیف دینے کے لیے, تو ایسے وقت میں ابو طالب سینہ سپر ہو کر سامنے آتے تھے, آپ کا سہارا بن جاتے تھے. دار الندوہ قصب بن کلاب کا گھر تھا, اور یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک تھے. موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا, کہا کہ یہ جو میرا گھر ہے اس کو میراث میں تقسیم نہیں کرنا, یہ قوم کے لیے وقف ہے, قومی جرگے یہاں ہوں گے اور اسی طریقے سے غمی خوشی کے اندر یہ گھر استعمال کیا جائے گا. تو قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا بنو ہاشم ان کے ساتھ ہے, ان کو آگے کیا ہوا ہے مشاورت سے. اگر کامیابی مل گئی تو عزت سارے بنو ہاشم کی ہے, اگر ناکام ہو گئے تو ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. ہم کہیں گے کہ ایک آدمی تھے, وہ کہیں گے کہ ایک آدمی تھے, آگے ہو گئے تھے, ہم تو ساتھ نہیں تھے. تو سارا بنو ہاشم ساتھ ہے, لہذا ہم نے سارے بنو ہاشم کے خلاف فیصلہ کرنا ہے. اسی کے لیے دار الندوہ میں جمع ہو گئے, اور مشورہ ہو گیا کہ بنو ہاشم سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور غمی خوشی میں نہ ان کے جائیں گے نہ ان کو بلائیں گے، نہ کوئی رشتہ دے گا نہ ان سے کوئی رشتہ لے گا، نہ ان کو کوئی سامان بیچے گا نہ ان سے کچھ لے کچھ لے گا۔ تو ابو طالب بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے کہ پہلے تو قریش کے اندر کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو ہمیں آگاہ کرتے تھے، اب تو ساری قوم ایک طرف ہو گئی۔ بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ ابھی ہمیں اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قریش ہمارے بھتیجے کو نقصان پہنچائے، اس لیے کہ اب سازشوں کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں رہا، ساری قوم ایک طرف ہو گئی اور سوشل بائیکاٹ لوگوں نے کر دیا، لہذا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے منتقل ہوتے ہیں سارے کے سارے بنو ہاشم شیب ابی طالب میں، اس لیے کہ وہاں جانے کا راستہ ایک ہے اور وہ جگہ محفوظ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا بنو ہاشم گرانا وہاں منتقل ہو گیا، وہاں ہمارے لیے حفاظت کرنا آسان ہے۔ اور ابو طالب حضرت رات کو سوتے تھے تو اس وقت آتے تھے اور ان کے مکان تبدیل کراتے رہتے تھے کہ دشمن نقصان نہ پہنچائے۔ نبوت کا ساتواں سال تھا، آپ اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں تشریف لے گئے تھے اور بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس طریقے سے سفر در وطن اپنے وطن کے اندر مسافر ہو گئے، اور یہ تقریباً تین سال یہ بائیکاٹ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا سے فرمایا کہ معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ قریش نے جو یہ معاہدہ لکھا تھا بیت اللہ کے اندر لٹکایا تھا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ ابو طالب گئے قوم کے اندر، انہوں نے بتا دیا کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب قوم نے دیکھا تو وہ جو کاغذ انہوں نے لٹکایا تھا کعبے کے اندر، سارے کاغذ کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف اوپر اللہ کا نام رہ گیا تھا۔ ابو طالب نے دوبارہ قریش کو جمع کیا اور دوبارہ معاہدہ لکھنے کا ارادہ کیا، تو حکیم بن حزام نے تین آدمی اپنے ساتھ اور تیار کیے تھے کہ ابو جہل ایسا کرے گا تو ایک نے ایک جگہ سے کڑے ہو کر مخالفت کرنی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نے دوسری جگہ سے کڑے ہو کر مخالفت کرنی ہے، تیسرے نے تیسری جگہ سے کڑے ہو کر مخالفت کرنی ہے، اور میں سب سے پہلے کڑے ہو کر مخالفت کروں گا، حکیم بن حزام نے کہا، اور یہ بہت سمجھدار آدمی تھے۔ تو ابو جہل نے دوبارہ معاہدے کے لیے جب قریش کو جمع کیا تو حکیم بن حزام نے کہا کہ بس معاہدہ ختم ہو گیا، دیمک کھا گئی کاغذ کو، اب دوبارہ ہم نہیں جائیں گے بائیکاٹ کی طرف، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے۔ ان کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے بھی مخالفت کر دی، پھر ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی مخالفت کر دی، ایک چوتھا آدمی اور کھڑا ہو گیا، اس نے بھی مخالفت کر دی۔ تو ابو جہل بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کہ ھذا امر قد قضی باللیل، لگتا ہے کہ یہ فیصلہ رات کو ہو چکا ہے، یہ اتفاقیات نہیں ہے، بہرحال وہ معاہدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جب آپ نہیں چاہتے ہو تو چلو چھوڑو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا کا سارا بنو ہاشم باہر آ گیا، سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد تقریباً 6 مہینے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ دو سہارے جو آپ کے ساتھ تھے، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر، 6 مہینے کے اندر دونوں اٹھائی، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اٹھا لیے۔ اور وہ جو ابو طالب سے قریش دبے رہتے تھے وہ پھر سے جری ہو گئے، اور ایک دن ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کمان مارا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون گرنے لگا، بنو ہاشم کے ایک باندی نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، بڑا رحم ترس آیا ان کو، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ باہر گئے تھے، جیسے وہ آئے تو باندی راستے میں کھڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے وفات کے بعد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وارث ہو گئے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو باندی نے سارا واقعہ بیان کیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا وہ حرم گئے، اور حرم کے اندر ابو جہل ساتھی اس سمیت بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اپنا کمان ان کے سر پہ مارا. ابو جہل کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابو جہل بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے ان کو خاموش کرا دیا، کہا کہ آپ یہاں نہ لڑے، اس لیے کہ اگر آپ یہاں لڑنے کے لیے کڑے ہوں گے تو تین آدمی آپ کا ساتھ دیں گے، ایک دو آدمی ان کا ساتھ بھی دیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے مقابلے کے اندر ایک جماعت تیار ہو جائے گی، اسے ایسا نہ کرے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حمزہ، آپ نے میرا بدلہ لے لیا، میرے انتقام لے لیا ابو جہل سے، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی اس سے ہوگی کہ آپ اسلام قبول کریں. انتقام لینے سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوشی ہوگی اسلام قبول کرنے سے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک دو دن کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد ہم حرم کے اندر آ کر نماز ادا کریں گے. تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے غم کو غلط کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، اور پھر سارا واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے. تو اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اللہ نے آپ کے تسلی کے لیے اور آپ کے غم کو غلط کرنے کے لیے آپ کو آسمان میں اٹھایا. پھر اس سورت کے اندر اس کا ذکر ہے. اس سورت کے اندر بھی اسی مضمون کا یہ اعادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تسلی کے لیے انبیاء سابقین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے امم سابقہ میں جو نیک لوگ تھے ان کی قربانیوں کا اور ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، کہ یہ امتحانات اکیلا آپ پر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جب سے انبیاء نے اس مسئلے توحید کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو یہ مشکلات ان پر بھی آئی تھی، مخالفتیں ان کی بھی کی گئی اور مشکلات سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمیشہ انبیاء کے ساتھ رہی. تو اس قسم کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی کو طور سینا کے صحرا میں چھوڑ کر اللہ کا حکم جب ملا چلے گئے فرعون کی قداوت دینے کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ حالات آپ پر بھی آئیں گے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا بڑھ چڑھ کر قربانی کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹیوں کو، ہرتلی کو، سب کو مکے میں چھوڑا، اور یہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے. تو ایک ربط تو یہ ہے دو صورتوں کے درمیان. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مسئلہ توحید کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے دلائل عقلیہ سے اور دلائل نقلیہ سے اور اسی طریقے سے وحی دلائل سے اللہ پاک اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں. تو تینوں قسم کے دلائل اس بات توحید کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیے گئے، اور اس سورت کے اندر اس بات توحید کے اوپر دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے ہیں. تو ایک یہ ایک دوسرا ربط ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہاں پر صداقت قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اختتام پر صداقت قرآن کا تذکرہ ہے، اور سورہ کہف کے ابتدا میں صداقت قرآن کا تذکرہ ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں ابتدا میں صداقت قرآن کا تذکرہ ہے، وہاں انتہا میں صداقت قرآن کا تذکرہ ہے. تو ایک ربط یہ ہے، اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام حمد کے اوپر ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وہاں اختتام حمد کے اوپر ہے، اور یہاں آغاز کس سے ہے؟ حمد سے ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سمجھ گئے نا؟ تو وہاں اختتام صداقت قرآن کے مضمون پر ہے، یہاں آغاز صداقت قرآن کے مضمون سے ہے. وہاں اختتام حمد کے اوپر ہے، یہاں آغاز کس سے ہے؟ حمد سے. سورہ بنی اسرائیل کا تعلق ذات باری تعالی سے، اور سورہ کہف کا تعلق صفت باری تعالی سے. سمجھ گئے نا؟ تو صفات تو ذات سے جدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن مناطقہ کا ایک خیال ہے کہ ذات کا تصور مقدم ہے صفت کے تصور سے. اس لیے جس صورت کا تعلق ذات باری سے ہے اس کو پہلے رکھا، اور جس صورت کا تعلق صفت باری سے ہے اس کو بعد میں رکھا، اور جس صورت کا تعلق ذات باری تعالی سے ہے تو اس کو مصدر فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس لیے کہ تسبیح کا تعلق ذاتی باری تعالیٰ سے، اور جس صورت کا تعلق صفتی باری تعالیٰ سے ہے تو اس کو مصدر فرمایا، شروع فرمایا کس سے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد سے. کیونکہ حمد کا تعلق کس سے ہے؟ صفت سے. یہ ایک اور ربط ہے. اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں تخلیہ ہے. الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب، یہاں کیا ہے؟ تحلیہ ہے. اور یہ قانون ہے کہ تخلیہ مقدم ہوتا ہے، تحلیہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے آدمی غسل کرتا ہے، اپنے بدن کو پاک صاف کرتا ہے، اس کے بعد پھر مرد خوبصورت کپڑے پہنتا ہے اور خواتین بھی خوبصورت کپڑوں کے ساتھ زیورات پہنتی ہے. یہ تحلیہ ہے. تو پہلے تخلیہ بعد میں تحلیہ ہوتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو پہلے رکھا اور کہف کو بعد میں رکھا. اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ کہف کو بعد میں رکھا، بنی اسرائیل کو پہلے رکھا، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا اور حبیب کبریا کو اللہ سے اللہ کے ساتھ ملاقات نصیب ہو گئی، بہت بڑی سعادت ہے. کلام میں تو اختلاف ہے لیکن ملاقات میں تو اختلاف نہیں ہے. کلام میں اختلاف نہیں ہے، رویت میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ کلام میں اور ملاقات میں اختلاف نہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. جب بہت بڑی سعادت ہے تو اس سعادت کے ملنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرنا چاہیے. تو اس لیے اس سورت کے بعد پھر سورہ کہف
کو رکھا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو سورہ کہف کا ربط بیان کیا میں نے آپ کے سامنے. اس کے علاوہ آپ دونوں سورتوں کو غور سے پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, تو یہاں 50 سے زیادہ ربط اور بھی ہے, وہ آپ بیان کر سکتے ہیں بعد میں, اور آپ اپنے کاغذ میں جو ہے نا اس کو لکھ سکتے ہو بعد میں کہ یہ مضمون دونوں میں مشترک ہے, یہ مضمون دونوں میں مشترک ہے, یہ بات دونوں میں مشترک ہے, یہ بات دونوں میں مشترک ہے, یہ بات وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہ بات یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ربط ہے. آپ نکال سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. سمجھئے نا بات کو. اب سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس بات توحید, یہ بھی سورت کا دعویٰ ہے, لیکن جو اصل دعویٰ ہے سورت کا وہ ہے نفی علم غیب. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اور اسی دعوے کو چار وجوہ کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اسی کے ساتھ ثابت کیا کہ اصحاب کہف اپنے زمانے کے اولیاء تھے, اور ایک ظالم مشرک بادشاہ کے دربار میں کڑے ہو کر صدائے توحید کو بلند کرنے والے مجاہدین تھے, لیکن غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا. سو گئے تھے, اور جب اللہ تبارک و تعالی نے نیند سے اٹھایا تو ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کتنا عرصہ سوئے پڑے رہے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ شاید ایک دو دن گزر گیا ہوگا, ایک دن گزر گیا ہوگا, یا ایک دن کا کچھ حصہ گزر گیا ہوگا, ایک دن سے ایک پورا ایک دن بھی نہیں گزرا. اور جو کرنسی ہمارے پاس ہے یہ کرنسی تو اب بھی بازار کے اندر چلتی ہوگی, اس لیے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ پیسہ اٹھائے اور آپ بازار جائے, جس کا کانا ستھرا صاف ستھرا ہو اس سے کانا خریدے, لیکن نرمی اختیار کرے آتے جاتے, اس لیے کہ جب آدمی تھوڑا سختی اختیار کرتا ہے, بازار میں جاتا ہے, لڑتا جھگڑتا ہے تو لوگ پکڑتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کون ہے, کہاں سے آیا, کہ ایسا نہ ہو لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلے. اگر پتہ چل گیا تو یا تو لوگ ہمیں رجم کریں گے, اور یا یہ ہے کہ ہمیں مجبور کریں گے بت پرستی میں شامل کرنے کے لیے, پھر کبھی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کل پرسوں ہم جس ماحول سے نکل آ رہے تھے باہر وہی ماحول ہے ابھی, اور ان کو تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ 309 سال گزر گئے. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا کہ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء تھے, غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا. دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے علم غیب کے نفع کے اوپر, ولولا اذ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. پیغمبر سے علم غیب کی نفی کی گئی کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے مشرکین, شان نزول بھی سورت کا یہی ہے. یہود نے مشرکین کو ایک سوال سکھایا تھا, یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں اللہ کا نبی ہوں, تو آپ ان سے کچھ سوالات کریں. ایک سوال یہ کرے کہ اصحاب کہف وہ جو نوجوانوں کی ایک جماعت غائب ہو گئی تھی، وہ کون تھے، کہاں گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ اور روح کے بارے میں سوال کرے کہ یہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرے کہ ذوالقرنین کون تھا، کہاں تک ہی گیا تھا؟ تو اگر یہ آدمی دعوی نبوت میں جھوٹا ہوگا تو یہ آپ کو جواب نہیں دے پائے گا. تو مشرکین نے جب یہ سوالات آپ سے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آپ کو ان سوالات کا جواب دوں گا. اور آپ کا خیال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئیں گے اور وحی کے ذریعے سے مجھے یہ سب کچھ بتایا جائے گا، میں قوم کو بتاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع، اچھا پھر وحی نہیں آئی. اور 15 دن تک وحی نہیں آئی اور مشرکین جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے رہے. تو آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آپ کسی کام کے لیے یہ نہ کہے کہ میں کل جو ہے نا یہ کام کروں گا یا کل میں بتاؤں گا. جب بھی اسی طرح کا وعدہ کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ لگایا کرے، اس لیے کہ آپ کو کل کے بارے میں پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کل کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. کل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کل کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نہ نبی کو دیا ہے، نہ فرشتوں کو دیا ہے، نہ جنات کو دیا ہے، اور نہ کسی اور کو دیا ہے. کل کے بارے میں صرف اللہ جانتے ہیں کل کیا ہوگا، کل ہم کہاں ہوں گے صرف اللہ جانتے ہیں. اس لیے آپ اس طریقے سے آئندہ کسی کے ساتھ وعدہ نہ کرے کہ کل میں یہ کام کروں گا، کل بتاؤں گا، کل جو ہے نا میں آپ کو خبر دوں گا. جب بھی اس قسم کا وعدہ کرنا ہو ساتھ انشاءاللہ پڑھا کرے. اور اگر اس وقت یاد نہ رہے تو جب یاد آئے تو اس وقت اللہ کا نام لیے کرے، انشاءاللہ پڑھا کرے. تو یہ دوسری دلیل ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، نہیں تھا. تیسرا واقعہ، اچھا یہ تو واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا دعویٰ درمیان میں بیان کیا ہے. ان دو واقعات کے بیان کرنے کے بعد درمیان کے اندر پھر سورت کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے. اور درمیان میں سورت کے دعوے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شروع کے دو واقعات کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد دو واقعات مزید بیان کیے گئے ہیں درمیان میں دعوی صورت بیان کر کے، اس مطلب یہ ہے کہ ان کا خلاصہ بھی یہی ہے. شروع کے دو واقعات کا خلاصہ بھی یہی ہے اور بعد کے دو واقعات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور وہ دعوی صورت کیا ہے؟ قول اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، یہ سورت کا دعویٰ ہے آیت نمبر 25 میں. قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے، خوب جانتے ہیں کتنا عرصہ یہ لوگ غار کے اندر ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کے مغیبات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اب سر بھی وہ اسمے، کیا خوب دیکھتا ہے وہ، کیا خوب سنتا ہے، سارے کائنات اس کے سامنے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں. ہمارے سامنے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم صرف سامنے کے جہت کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سامنے کے جہت کو بھی دیکھتا ہے، بائیں کو بھی دیکھتا ہے، دائیں کو بھی دیکھتا ہے، پیچھے کو بھی دیکھتا ہے، نیچے کو بھی دیکھتا ہے، اوپر کو بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے. کیا خوب دیکھتے ہیں اور کیا خوب سنتے ہیں. ساری دنیا کے بولی بیک وقت وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اور جو فریاد پیش کرتے ہیں ان کے فریاد کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ دعوی صورت ہے، درمیان کے اندر دعوی صورت کو ذکر کیا ہے، پہلے دو واقعات، پہلے دو دلائل، اور اس کے بعد پھر دو واقعات مزید ذکر کیے گئے ہیں، اور اس سے بھی یہی دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور بیچ کے اندر یہ دعویٰ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دو واقعات کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور بعد کے دو واقعات کا خلاصہ بھی یہی ہے. اب بعد کا جو دو واقعات اور ہے بعد کے، تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور حضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. کہ دیکھو، انبیاء سابقین کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حضر علیہ السلام کی خبر نہیں تھی، حضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ انبیاء سابقین کے واقعات سے ثابت ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، بادشاہ ہے، سارے وسائل سامنے ساتھ ہے، اور چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، قوم سامنے ہے، قوم سامنے ہے، اور یہ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ ان کے بات سمجھ رہے نہ وہ ان کے بات سمجھ رہے. تو یہ حال ہے مخلوق کا. انسان جو بولی سمجھتا ہے، یعنی جو اس کی اپنی بولی ہوتی اسی کو سمجھتا ہے، اور جس قوم کے زبان نہیں سمجھتا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی جو سامنے میرے سامنے بیٹھا ہے اور یہ جو لگا وہ باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بیان کر رہا ہے، اپنی تکلیف کو بیان کرتا ہے یا اپنی خوشی کو بیان کرتا ہے؟ انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور جب پتہ نہیں چلے گا تو کس طریقے سے پھر انسان اس کی درخواست کو قبول کر سکتا ہے، اس کی فریاد کو قبول کر سکتا ہے، اس پر جو ہے نا جواب دے سکتا ہے قبولیت کی یارت کا؟ تو یہ چار واقعات سورت کے اندر بیان کیے. درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ضمناً دنیا کے ذلت اور حقارت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا ذلیل ہے، یہ دنیا حقیر ہے. آپ کو دی گئی تو دنیا کے اندر آپ سے یہ دنیا واپس لی جائے گی، جیسے کہ باغ والے کا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو باغ دیے تھے، پھلدار باغ تھے، اور ہر سال جو ہے نا وہ خوب میوے دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکا جب دیا اس باغ کو تو باغ نابود ہو گیا، اور وہ بالکل چٹیل میدان تھا، پھر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اس لیے دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا پہ ناز نہ کرے، یہ آپ کو دی گئی ہے، امتحان ہے، آپ سے واپس لی جا سکتی ہے. اور واپسی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس کسی بھی وقت آپ سے لی جا سکتی ہے. ایک تو یہ واقعہ بیان کیا، دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، اور اس پر یہ واقعہ بیان کیا جس طریقے سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو برساتے، پانی خاک سے ملتا ہے اور پھر وہاں ایک کھیت نکل آتی ہے، اور زمین کے اوپر ہر طرف ہریالی جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی کھیت وہی فصل جو ہے نا وہ سوکھنے لگ جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہوائی جو ہے نا اس کو اڑاتی پھرتی. یہ دنیا ہے، فانی ہے، لہذا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دل دیا جائے اور اس سے محبت کی جائے. اور تیسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ دنیا ذلیل ہے، حقیر ہے. اگر دنیا آپ کو دی گئی تو اسی دنیا کی وجہ کے بارے میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا. یہ دنیا آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے بینک سے پیسہ نکالا گھر لانے کے لیے، ڈاکو کو پتہ چلا تو اس دنیا کی وجہ سے آپ کو ٹھکانے لگائیں گے. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے. اور اس طریقے سے دنیا آپ کے پاس آ گئی تو دائیں بائیں لوگوں کے دلوں کے اندر بغض حسد پیدا ہوا، بیجا پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بالآخر آپ کی جان لے لی. تو یہ وبال جان ہے دنیا کے اندر بھی اور وبال جان ہے آخرت کے اندر بھی، اس لیے کہ دنیا ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں دنیا سے متعلق اور پیغمبر کے جو تعلیمات ہیں دنیا سے متعلق، اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا تو بہت مشکل ہوگا قیامت کے دن جواب دینا. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل فیہ وعن ماله من اين اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمه فیما ابلاہ. مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، بڑا مشکل سوال ہے. لہذا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کو حاصل کیا جائے، اس کو رکھا جائے اور دن صبح شام جو ہے نا اس کو آدمی دیکھتا رہے اور خوش ہوتا رہے، اس قابل نہیں. تو بوجھ ہے، بوجھ ہے اور آزمائش ہے. صحابہ کرام کے پاس جب دنیا آتی تھی اور معمولی درجے میں دنیا ان کے پاس آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے، اور ایک کامل مومن کا حال یہی ہونا چاہیے، پریشان ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہماری قربانیوں کا بدلہ تو دنیا میں نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، ناقص کپڑا تھا، سر ڈامتے تھے پھر کھل جاتے تھے، پھر ڈامتے سر کھل جاتے تھے. تو یہ درمیان کے اندر ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے حقارت کو بیان کیا ہے اور دنیا کے ذلت کو بیان کیا ہے بندوں کی اصلاح کے لیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، دعوی توحید. جب حمد کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو حمد ادنا ہے، عبادت اعلی ہے. جب ادنا کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو ادنا کا تو اعلیٰ جو عبادت ہے اس کا مستحق اللہ کے سوا کوئی اور بطریق اولا نہیں ہوگا، یہ دعوی توحید ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، دلیل ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا. انزل منزل کا تذکرہ ہے، علی عبدہ منزل علیہ کا تذکرہ ہے، الکتاب منزل کا تذکرہ ہے. وہ اللہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل له عوجا، صداقت قرآن ہے، نہ رکھے اس میں ذرہ معمولی کجی بھی اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر نہیں رکھی، کسی قسم کی کجی نہیں اس کتاب کے اندر، نہ لفظن اس میں کجی ہے نہ معنن اس میں کجی ہے. ایسی زبردست کتاب ہے صداقت قرآن، سمجھے نا. تو یہ صفت جو ہے نا یہ کس کی ہے، یہ قرآن کی ہے. قیمن، وہ کتاب بالکل سیدھی کتاب ہے. هو الفصل ليس بالهزل، کل میں نے بتایا سیدھی کتاب ہے، اور ایسی سیدھی کتاب ہے کہ دل کے اندر جب اتر جاتی ہے تو خواہشات سیدھے ہو جاتے ہیں. زبان کے اوپر جب آدمی اسی کلام کو لے کے آتا ہے تو زبان سیدھی ہو جاتی ہے، ایسی سیدھی کتاب ہے قیمن. اور دوسرا معنی قیمن کا کیا ہے، مضبوط کتاب ہے. تیسرا معنی قیمن یعنی سابقہ کتابوں کے مضامین کے اوپر مہر لگانے والی کتاب، ایسی مضبوط کتاب، ایسی کتاب ہے. لِيُنزِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، حکمت انزال. یہ سارے نقطے جو میں بیان کرتا ہوں اس کو نوٹ کرنا چاہیے اب. حکمت انزال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا، کتاب نازل کرنے کی حکمت کیا ہے. لِيُنزِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ ڈرائے اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب سے. مل لدنہ، وہ عذاب کے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ عذاب کے جو اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ عذاب کہاں ہوگا، آخرت کے اندر. اس عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، کہ دنیا کے اندر سیدھے رہو، صراط مستقیم کے اوپر چلتے رہو، اگر صراط مستقیم سے اترنے کی کوشش کی تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی گڑی میں ڈالیں گے اور وہاں پر دہکتی آگ ہے، تکلیفیں ہیں، اس سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے۔ حکمت انزال نمبر دو، اللہ پاک نے کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ اسی کتاب کے ذریعے سے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، مومن ہے وہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، جو عمل ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اجر حسن ہے، اچھا اجر ہے، اچھا اجر ہے۔ اب اچھا اجر کیا ہے؟ جنت، جنت ہے۔ اور آپ نے علم معانی کے اندر پڑھا ہے، بعد کے مضمون کی طرف خطبے کے اندر اختصار سے اشارہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برات استحلال کہتے ہیں۔ تو یہ برات استحلال ہے، آگے سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کتاب کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، جو اس کتاب سے اعراض کرے گا اور مرضی کی زندگی گزارے گا اس کے لیے جہنم اور جہنم کی تکلیفیں ہیں۔ یہ مضمون آگے سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہاں اختصار کے ساتھ اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، یہ برات استحلال ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ ما کسی نفی ہے ابدا، اور یہ ایمان والے وہ جو اجر حسن اللہ عطا فرمائیں گے جنت، یہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ بالخصوص اس کتاب کے ذریعے سے آپ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ رکھتا ہے اولاد، اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بالخصوص آپ ڈرائے، کیونکہ ان کا نعرہ بہت زیادہ بدبودار نعرہ ہے اور بہت خطرناک نعرہ ہے، سمجھے نا؟ تو اعراض کرنے والوں کو ڈرائے بالعموم، اور ایسے گندے مشرکین کو پھر آپ ڈرائے بالخصوص، اس لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کے اوپر کوئی دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا فرشتی اللہ کی بیٹی ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس اس بات پر کوئی دلیل تھی، کیونکہ یہ باتیں تو ان کو وراثت میں ملی ہے آبا و اجداد سے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، اور یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، کتنی بری بات ہے کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں۔ یقولون الا کذبا، یہ لوگ نہیں بکتے ہیں، نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ کہتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، برائے اشفاق تسلی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ پاک اپنے حبیب کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، باخر ان کا معنی کہ ہالکن، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ باخر نفس کا ہالک النفس کا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ اعلی آثارہم، اپنے امت کے پیچھے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس تازہ کتاب کے اوپر. حدیث کا معنی یہاں کیا ہے؟ تازہ کتاب، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تازہ کتاب ہے، سب سے آخر میں یہ کتاب نازل ہو گئی، اس کے کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، سمجھے نا؟ اور غیر محرف کتاب ہے، سابقہ امتوں کے بعد جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تو ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ محرف ہو گئی، اس میں تحریف کی گئی، اور نہ یہ منسوخ کی جائے گی کیونکہ یہ آخری کتاب ہے. لہذا یہ تازہ کلام ہے اللہ کا، تازہ پیغام ہے اللہ کا، تازہ میسج ہے اللہ کا. تو یہ جو تازہ کلام اللہ نے آپ کو دیا ہے، تازہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، تازہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے، اگر لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، جیسے کہ مشرکین قبول نہیں کر رہے تھے اس وقت، تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے؟ تسلی دیا، آسفن، آسفن کا معنی کیا ہے؟ مارے غم کے، مارے غم کے کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ تسلی دی کہ حبیب، ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کو جو فریضہ سونپا گیا ہے آپ وہ کام کریں، تبلیغ، دعوت، راستہ بتانا، یہ آپ کا فریضہ ہے، اب بتایا کریں. باقی یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے وہ رائے راست میں آئیں گے، جن کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے وہ رہیں گے اپنے جو ہے نا سابق دین کے اوپر، عقیدے کے اوپر، راستے کے اوپر. انا جعلنا ما علی الارض زینتن، اختیاری خداوندی اور آزمائش ہے دنیا کی خوبصورتی، تحقیق ہم نے کر ڈالا ہے وہ سب کچھ جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کی زینت، یعنی زمین کے اوپر یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ زمین کی زینت ہے، پہاڑ زمین کی زینت ہے، جنگلات زمین کی زینت ہے، ٹھیلے زمین کی زینت ہے، چٹانیں زمین کی زینت ہے، دریائے زمین کی زینت ہے، چشمے زمین کی زینت ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو چرندے پرندے کیڑے مکوڑے اور یہ سب کے سب کیا ہے، یہ زمین کی زینت ہے. آپ شام کو اپنے گھر کے چھت پہ چلے جائے اور یہ جو مردار کوے اور چیل وغیرہ ہوا میں اڑتے ہیں، کس قدر فضا ان کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے، زمین کی زینت ہے. اور اللہ پاک نے زمین کو مزین کر کے ہمارے سامنے کیوں بچھایا؟ امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، یہ ہمارا امتحان اللہ اس سے لینا چاہتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے امتحان لے لے، لوگوں کا امتحان لے لے. أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے، کون اچھے کام کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنکم عقلا، سمجھ، اچھے سمجھ والا. واورعکم عن محارم اللہ، اور زیادہ اپنے آپ کو محارم سے بچانے والا. وَأَسْرَعُكُمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور بہت تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت کی طرف بڑھنے والا. یہ ہے احسن عام، احسن عاملہ، سمجھے نا؟ اچھی سمجھ والا اور محارم سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے والا اور طاعت کے طرف بغیر کسی سستی کاہلی آگے بڑھنے والا، یہ ہے اچھے عمل والا، یہ ہے احسن عمل کا مصداق. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بندے، اس وقت میں نے زمین کے اوپر مختلف چیزیں لگا کر آپ کے سامنے خوبصورت کر کے آپ کے امتحان کے لیے زمین کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ خوبصورتی کا یہ سارا سامان میں زمین سے ہٹاؤں گا اور زمین کو چھٹیل میدان بنا کر تمہارے سامنے رکھوں گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، تحقیق ہم ضرور ضرور بنانے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے ہم ان سب کو فنا کرنے والے ہیں. سعیدن جرزن، ہم بنانے والے زمین کو کیا بنانے والے، میدان صاف صاف میدان، جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب کو فنا کر کے زمین کو صاف میدان بنانے والے ہیں. ایک دن پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تمہید قصہ کہف ہے، اصحاب کہف ہے. پہلے اجمالاً اللہ تبارک و تعالی اس قصے کو ذکر کرتے ہیں، پھر آگے تفصیل ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار والرقیم اور پہاڑ والے، غار والے پہاڑ والے، رقیم بمانا اگر مرقوم کے ہو تو وہ لوگ جن کے نام تختی کے اوپر لکھے گئے تھے. ٹھنڈا پانی نہیں پیا کرو بھائی. اچھا تو کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں. رقیم پہاڑ کو کہتے ہیں. رقیم بمانا مرقوم، وہ لوگ جن کے نام تختے کے اوپر لکھے گئے تھے. بہرحال اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ایک ہی لوگ ہیں. جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی لوگ ہیں. ان کو اصحاب کہف بھی کہتے ہیں، اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. اصحاب کہف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غار میں چلے گئے تھے. اگر رقیم بمانا پہاڑ کے ہو تو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غار کس میں تھا؟ پہاڑ میں تھا. اور یا یہ ہے کہ اصحاب کہف اس لیے کہتے ہیں کہ غار میں گئے تھے. رقیم بمانا اگر مرقوم کے ہو تو رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ نکلے تھے ریاست سے تو بادشاہ نے تختے کے اوپر ان کے نام لکھوائے تھے اور ان کے کوائف بھی لکھوائے تھے، اور وہ تخت خزانے کے اندر جمع کرایا تھا. کس طریقے سے ہماری ریاست کی ایک جماعت جو ہے نا، نوجوانوں کی ایک جماعت جنہوں نے بہت بڑی بات بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ تو جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہے. لیکن امام طبرانی اور بزاز کی روایت یہ ہے کہ نہیں، اصحاب کہف الگ تھے، اصحاب رقیم الگ تھے. اور امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کی رائے بھی یہی کتاب کتاب التفسیر کے اندر. اس سال آپ نے وہ روایت پڑھی ہے، اس وقت میں نے بتایا بھی تھا کہ اصحاب رقیم اصحاب کہف الگ ہے، اصحاب رقیم الگ ہے. یہاں تذکرہ اصحاب کہف کے ساتھ اصحاب رقیم کا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ عجیب اور غریب تھا تو اصحاب رقیم کا واقعہ بھی کیا تھا؟ عجیب اور غریب تھا. اور اصحاب رقیم وہ تین آدمی تھے جو بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے تھے، تو فن حضرت سخرۃ من الجبل فسدد علیہم الغار، اوپر سے چٹان گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. وقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، انہوں نے کہا کہ اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نیک عمل وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو. تو جو سب سے پہلے آدمی تھا اس نے کہا اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فانا ابي طلب الشجر فحلبت لهما قبوقهما فوجدتهما نائبين فکرہت وان اوقذہما وان اغبق قبلہما اہلا ولا مالا. یا اللہ میرے بزرگ والدین تھے، میں شام کو اپنے مویشیہ جب لاتا تھا تو ان کے حصے کا دودھ سب سے پہلے نکال کر والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد جانوروں کے سامنے چارہ اور بچوں کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن تاخیر ہو گئی، میں نے جب والدین کے حصے کا دودھ نکالا اور میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے. والدین سے پہلے میں نے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا اور جانوروں کے سامنے چارہ رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. والدین سو رہے تھے، جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. انتظار کر رہا تھا، انتظر استقاضہما، انتظار کر رہا تھا جاگنے کا. صبح نکل آئی اور اس کے بعد میرے والدین نیند سے بیدار ہو گئے، اور پھر میں نے ان کے حصے کا دودھ ان کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد پھر بچوں کے سامنے ان کا دودھ پیش کر دیا اور جانوروں کے سامنے چارہ کا. اور کہتے ہیں وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، ننے منے بچے میرے قدموں کے پاس رو رہے تھے. اللہم ان کو تو فعلت ذلک ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. تو چٹان تھوڑا ہٹا، روشنی ہوا آ گئی، لیکن لگ رہا نہیں. دوسرا کہنے لگا اللہم کان لی ابنۃ عم وکانت احب الناس الی فدعوتها علی نفسها، یا اللہ میری چچزاد بہن تھی اور بڑی پسند تھی مجھے، بڑی محبت تھی مجھے ان سے، ایک دن میں نے ان کو بدکاری کی دعوت دی، فمتنات، ان سے انکار کر لی. حتی علمت بہا سنت من سنین، قات ساری آ گئی اور وہ بہت محتاج ہو گئی تھی، اور زیادہ جو ہے نا محتاجی کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے پیسہ مانگا. فآتیتها 120 دینارا علی ان تخلی بینی وبینها، میں نے 120 دینار دیے لیکن شرط پر کہ رات میرے پاس گزارنی ہوگی، مجھے وقت دینا پڑے گا. وہ مجبوراً تیار ہو گئی. فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفز الخاتم الا بحقه، جب میں زنا کے لیے ان کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، وہ نیک عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، آج تک میں نے زنا نہیں کیا، مجبوری میں تیار ہو گئی، اگر آپ نے مجھ سے فائدہ اٹھانا ہے تو جائے اس طریقے سے فائدہ اٹھائے اور نکاح کر لے. کہتے فن صرف تو پترکت الذی آتیتھا، میں وہی سے واپس اٹھا کہ میں کتنا کمینہ آدمی ہوں، ایسی پاک دامن عورت کے ساتھ میں مکالا کر رہا ہوں. میں وہی سے اٹھا اور جو پیسہ میں نے دیا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے چٹان کو ہٹا دے. چٹان تھوڑا اور ہٹ گیا لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں. وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجرا وقد اعطيتهم اجرهم غير رجل ذهب وترك الذي ماله، میں نے بہت سارے ملازم رکھے تھے، مزدور رکھے تھے، ہر مزدور کی مزدوری بر وقت ادا کرتا رہا سوائے ایک مزدور کی، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی اور وہ چلا گیا. فسمرت له اجره، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، اسی کے ساتھ میں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا، بیج خریدا، زمین میں اسی کے لیے لگا دیا، اور پھر جو ہے نا اس سے جب فصل تیار ہو گئی تو فصل کو کاٹا، اس کے لیے رکھا، اس سے پھر مویشیا خریدی ان کے لیے. فجاءنی بعد حین فقال یا عبد اللہ ادی علی اجری، کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی، میری مزدوری میرے حوالے کر دے. فقلت کل ما ترى من اجرک من البقر والغنم والرقیق، میں نے کہا یہ ساری آپ کی مزدوری ہے، یہ جو گائی اونٹ بکریاں غلام نظر آتے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ساری آپ کی مزدوری. فقال یا عبد اللہ لا تستہزی بی، کہنے لگا اللہ کے بندے میرا مذاق نہ اڑانا، میں مزدور غریب آدمی ہوں، میری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی، وہ میرے حوالے کر دے. میں نے کہا میں آپ کا مذاق نہیں اڑاتا، یہ آپ کی مزدوری ہے، کاروبار میں میں نے آپ کی مزدوری آپ کے لیے کاروبار میں لگائی تھی اور اس سے یہ سارا مال بنا. فاخذ كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اس نے وہ سارا کا سارا مال وصول کر لیا اور ہنکاتا ہوا لے گیا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گیا. فخرجوا يمشوا، اور یہ تینوں ساتھی نکلے اور چل پڑے. تو امام تبرانی بزاز کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم یہ لوگ ہیں، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کمزور قول ہے. اصل قول وہی ہے جو جمہور مفسرین کا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں ایک ہیں. اور میں نے کہا کہ امام بخاری کے رائے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رقیم یہ تین آدمی تھے. کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہمارے عجائبات میں سے کچھ زیادہ تعجب کی چیز تھے؟ نہیں، اصحاب کہف کا واقعہ وہ اتنا زیادہ تعجب کا واقعہ نہیں ہے جتنا زیادہ عجائبات جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ زمین آپ کے سامنے جو پھیلی ہوئی زمین ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کو، یہ جو آسمان ہے بغیر ستونوں کی جو اللہ پاک نے آسمان کو اٹھایا، ذرا اس کو دیکھیں، اور اس طریقے سے آسمان کے اندر ستاروں کو دیکھیں، چاند سورج کو دیکھیں، ان کی حرکت کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، اور ایک دانہ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہو اور اس سے جو ہے نا ایک تیغ نکلتا ہے، پھر وہ تیغ سات ٹہنیوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر ہر ٹہنی کے اندر ایک خوشہ ہوتا ہے، خوشے کے اندر سو دانے ہوتے ہیں. مٹی میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ تو مٹی ہو جاتی ہے، اور دانہ چلا جاتا ہے جو کمزور ہے وہ مٹی نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ تیغ بن جاتا ہے. آسمان سے بارشی برسانا اور پھر اس سے زمینوں کو زندہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ یہاں طاقتور مخلوقات ہیں لیکن ایک کمزور خلقت والا انسان، اور جس کا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ کا قد ہے، چھوٹا سا سر ہے، چھوٹے چھوٹے آنکھیں ہیں، چھوٹا منہ ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، اور میں نے کیا بنا دیا اس کو جو ہے نا زمین کی خلافت دے دی، ساری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، جنگلات کے تناور درختوں کو یہ کاٹ رہا ہے، اور اونٹ کے اوپر یہ سواری کر رہا ہے، جہازوں کے اوپر یہ سواری کر رہا ہے، سمندری جہازوں پر یہ سواری کر رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، لمبی لمبی جو ہے نا وہ ٹرک، وہ اس کے مسخر ہے، اور سرنگ ہاتھ میں وہ چلا رہا ہے، اس کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہمارے سامنے اللہ کو پہچاننے کے لیے بکیر کے رکھے ہیں. یہ اس سے زیادہ تعجب کے بعد چیزیں ہیں. آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگتا ہے، اس سے زیادہ تعجب کی چیزیں تو یہ ہے، تعجب کا سامان تو یہ سارا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے سمندروں کے موجوں سے صحاب، کس نے بھر دیا موتیوں سے خوشہ گندم کا جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئی انقلاب. سردی کے بعد گرمی لانا، گرمی کے بعد پھر سردی لانا، خزان کبھی بہار، اور ہمارے پاس تو یہاں ایک وزیر اعظم آئے تھے کہتے کہ ہمارے پاس 12 موسم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بغیر ہیٹر لگائے ساری دنیا کے اندر ہیٹر لگ جاتا ہے، سارے ملک میں ہیٹر لگ جاتا ہے جون جولائی کے اندر، بغیر اے سی لگائے سارے جو ہے نا ملک کے اندر اے سی لگ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے اندر تو اے سی نہیں بلکہ فریزر لگ جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے بکیر کے رکھے ہیں. تو آپ کو تعجب ہے اصحاب کہف کے واقعے سے، واقعے کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات میں جو ہے نا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اس سے زیادہ عجیب واقعات تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے اللہ نے بکیر کے رکھے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ، کانوا من آیاتنا عجبا، ان کا جو واقعہ ہے ہمارے عجائبات میں سے کچھ زیادہ تعجب کی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ تعجب کی چیز تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اذ اول فتیت الی الکہف، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے کس کے اندر؟ غار کے اندر. اجمالی قصہ ہے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، مناجات، انہوں نے کہا اے ہمارے رب آتنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنے طرف سے ہمیں سامان رحمت دے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور بنا دے ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر نرمی، پیدا کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر نرمی، یا درست کر لے ہمارے لیے ہمارا مقدمہ. اس لیے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. اور یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ رومی بادشاہ تھا، دقیانوس نام تھا اس کا، اور یہ غالی قسم کا بت پرست تھا. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس زمانے کا مودی تھا بادشاہ، اور وہ لوگوں پر جبر کرتا تھا کہ آپ نے ہر حال کے اندر بت پرستی کر دی ہے. یہ نوجوان بت پرستی کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بلایا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ غالب اور راجع قولیے کے سات آدمی تھے، ایک یہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، اور یہ اس زمانے کے شریفوں کی اولاد تھی. ایک تو ہمارے یہاں شریف ہے نا، یہ نہیں، یہ اس زمانے کے شریفوں کی اولاد تھی، شاہی گھرانے کے بچے تھے. ایک نے کہا میرے دل نہیں چاہتا کہ مخلوق بے بس بے جان پتھر جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور ہم اسی کے سامنے ماتھا لگائے. دوسرے نے کہا کہ میرا بھی دل نہیں مانتا. تیسرے نے کہا میرے بھی دل نہیں مانتا. پھر ساتھ کے ساتھ نے کہا کہ بھئی ہمارا تو ہماری بات تو ایک ہی ہے، لہذا ہم آج بادشاہ کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے لیے بادشاہ کو ناراض کریں گے. اور ڈٹ کر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو بادشاہ کے دربار میں بیان کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، چلے گئے بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ کے سامنے پھر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کر لیا. لن ندعو من دون اللہ الہاً لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، نہیں ٹھہراتے. اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس وقت ہم نے بہت جو ہے نا عبث، بے بنیاد اور گری پڑی بات جو ہے نا کہہ دی. اگر ہم نے ایسے کہہ دی ہم یہ کام نہیں کریں. بادشاہ حیران ہو گیا، نوجوانوں کو دیکھ کر، شاہی گھرانے کے بچے ہیں، نوجوان ہیں بالکل، اس لیے فوری سزا نہیں دی، موقع دیا کہ جا کر آپ سوچ لیں. جب یہ نوجوان آئے کہا کہ ہم نے بڑی زبردست مضبوط جو ہے نا بات بادشاہ کے سامنے رکھی ہے، اب بادشاہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے زبردستی کرے گا، سمجھے نا، کیونکہ بادشاہ کیا کرتا ہے، واہ واہ کریں گے، لے جائیں گے، تشدد کریں گے اور بیان دلوائیں گے. پھر تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اب ہمیں آبادی سے نکلنا پڑے گا اور پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا. چلے گئے پہاڑ کی طرف، ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور وہاں پر بیٹھے تھے. تو ایک ساتھی سے کہا کہ آپ جائے بازار اور کچھ چیزیں خرید کر لے کر آئے، اور حال احوال بھی وہاں سے لے کر آئے. جب وہ وہاں گئے بازار تو وہاں باتیں ہو رہی تھی کہ اس طریقے سے کچھ نوجوان بادشاہ کے دربار میں گئے تھے اور انہوں نے بادشاہ کی بتوں کی بندگی سے انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اعلان ڈنکے کے چوٹ پہ کیا، اور بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے، تلاش جاری ہے. واپس آئے، اپنے ساتھی کو بتایا، ساتھی غار کے اندر یہی باتیں کر رہے تھے کہ اب ہمیں جو ہے نا کوئی اس تدبیر کرنی چاہیے کہ پکڑے میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا پردہ ان کے اوپر ڈال دیا اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کے کان تبک دیے، سو گئے. 309 سال سوئے پڑے رہے. یہ اسی کا ذکر تذکرہ ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، مناجات کرتے ہیں، یا اللہ دے ہمیں اپنی طرف سے سامان رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا، اور پیدا کر دے ہمارے معاملے اور کر دے ہمارے معاملے کو درست، یا یہ ہے کہ پیدا کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر نرمی. فضربنا علی آذانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا پردہ ڈال کے کانوں کو ہم نے کیا کر دیا، تپک دیا. فی الکہف، اور یہ غار کے اندر تھے. سو ایک سنین عددا، بہت سال گنتی کے وہاں سوئے پڑے رہے. پھر اور یہ 309 سال تھے، تو 300 سال اور پھر 9 سال اوپر، تو 300 سال جو ہے نا یہ قمری شمسی سال جو ہے نا وہ 300 سال بنیں گے، اور قمری سال جو ہے نا وہ 309 سال بنیں گے. اس لیے کہ 100 سال کے اندر 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے، شمسی 100 سال کے اندر، قمری 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے. تو 300 سال کے اندر جو ہے نا 9 سال کا کیا ہوگا، اضافہ ہوگا. تقریباً 36 سال میں ایک سال شمسی، 36 سال قمری، کتنے ہوتے؟ 37 سال ہوتے تقریباً، اتنا ہوتا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، تاکہ ہم ظاہر کریں. لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ کتنے سال یہ سوئے پڑے رہے، اللہ نے تو سنایا تھا. تو یہاں لنعلم کا معنی کیا ہے؟ تاکہ ہم ظاہر کریں. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، کہ ان گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ جو ہے نا ان کے رہنے کی مدت کو انہوں نے وہ اس سے واقف ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ یاد رکھا ہے، سمجھے نا، تاکہ بحث شروع ہو جائے کہ کتنے سال. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بحث کے بغیر جو ہے نا یہ نوجوان آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو 309 سال پڑے رہے، یا کوئی کہے گا کہ یہ لوگ اس طریقے 309 سال پڑے رہے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ان کا جو معاملہ تھا وہ بحث کی طرف لے کر گئے. اور بحث مباحثے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بحث مباحثے کے اندر بات زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، واضح ظاہر ہو جاتی ہے. اور اسی واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اطمینان قلب کا سامان پیدا کرنا تھا. بادشاہ بعد میں بہت اچھے بادشاہ آئے تھے، مسلمان بادشاہ تھے، اور اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے نا وہ بانس بادل موت کا انکار کر رہے تھے. بادشاہ پریشان تھے کہ کوئی ایسی دلیل ہاتھ آ جائے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اللہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذریعہ بنا دیا، سمجھے نا. اس لیے واقعہ کو پہلے اللہ کس کی طرف لے گئے؟ بحث کی طرف لے گئے، تاکہ بحث سے یہ واقعہ کیا ہو جائے، بالکل نمایاں ہو جائے، اور روز روشن کے طرح یہ بات کل کر قوم کے سامنے آ جائے، امت کے سامنے آ جائے کہ یہ لوگ 309 سال پہلے غار میں گئے تھے، اور 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے واپس اٹھا لیا. تو 309 سال کے بعد اگر اللہ اٹھا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو کیا کرے، اٹھائے. مثال ہے آپ کے سامنے. اچھا، نحن نقص علیک نبأهم، اب تفصیلی قصہ یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے. نحن نقص علیک نبأهم، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، بالحق، یعنی ٹک ٹک ان کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں. انہم کانوا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. وزدناہم ہدن، درجات ہدایت، سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان لے کر آئے تھے. وزدناہم ہدن، اور پھر ہم نے ان کے ہدایت کو اور بڑھا دیا، ہم نے ان کو توفیق دے دی حق بات کہنے کی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے گرہ لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر. کیا مطلب؟ مضبوط کر دیا. اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز کو گرہ دیتا ہے تو گرے کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. تو گرہ لگا دیا، کیا مطلب؟ ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کو اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہن، ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی اور کی. لقد قلنا اذا شتتا، اگر ہم نے ایسا کہہ دیا کہ غیر اللہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے تو پھر ہم نے بے جا بات کہہ دی. لقد قلنا اذا شتتا، پھر ہم نے کیا بات کہہ دی؟ بے جا بات، نہ حق بات کہہ دی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں مخلوق کے الوہیت پر واضح دلیل اگر ان کے پاس ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے. مشرکین یہی کہا کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ دیتے تھے کس کے ساتھ؟ بادشاہوں کے ساتھ. جس طریقے سے بادشاہ کے مختلف علاقوں کے اندر نمائندے ہوتے ہیں اور ان کو بادشاہ اختیارات دیتے ہیں، اور بادشاہ کی طرف سے دیے گئے اختیارات کی وجہ سے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے مسائل وہ نمٹاتے رہتے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے بت ہے، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے. آج کل ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے؟ مزارات ہیں جو جگہ جگہ، اور یہ کرام نیک لوگوں کے مزارات ہیں. انہوں نے تو مختلف علاقوں کے اندر ڈیرے ڈالے تھے اصلاح ناس کے لیے، اور اب ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا شریک بنا دیا. تو یہ اللہ کے گورنر ہے، اللہ کے نمائندے ہیں. یہ مشرکین کا بیانیہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی مشرکین کا یہی بیانیہ ہے. پشتو کا ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں معشومان کا دم مغرب کا دم مشرق دی، دا جڑاؤ دا خاندان دا زیو دی. مشرق اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو، بیانیہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے؟ کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے گورنر ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف رجوع کریں، ہمارے لیے رجوع کرنا آسان ہے، آسان ہو. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب یہ نوجوان مشاورت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم نے قوم کو چھوڑ دیا، وما یعبدونا، اور اسی طریقے سے جب تم نے ان کے خداؤں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. قوم کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے خداؤں کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اور ڈنکے کے چوٹ پر جو ہے نا بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. جب آپ نے یہ اعلان کر دیا، الا اللہ، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا. بات کو ذہن میں رکھے، تم نے قوم کو چھوڑا، قوم کے معبودوں کو چھوڑا، الا اللہ، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا. الا اللہ، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا. سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑا، لیکن قوم اور قوم کے معبودوں کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑا. الا اللہ کا یہ مطلب ہے. تو اب ایسا کرو کہ اب بادشاہ سے قوم سے اب تکلیف پہنچے گی، وہ ہمارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے. فاو الى الكهف، لہذا پناہ لے لو کسی غار کے اندر. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر پھیلائیں گے، تمہارا رب تمہارے اوپر پھیلائیں گے، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور بنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کام کے اندر آرام. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے تمہارے مقدمے کو کیا کر دیں گے؟ درست کر دیں گے. لہذا اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور پہاڑوں کی طرف جانا چاہیے، کسی غار کے اندر پناہ لینی چاہیے. اب شہر کے اندر رہنے میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصانات ہے، اب اپنے ایمان کو بچانا ہے. وہاں چلے گئے اور ایک غار کے اندر اتر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر نیند کا پردہ ڈال کے کھانوں کو تبک دیا، جس طریقے سے پہلے گزر گئے. اب یہ غار کے اندر پڑے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور حفاظت خداوندی کے پانچ ذرائع کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی حفاظت فرمائی ہے تو پانچ ذرائع ہے حفاظت خداوندی کی, یہاں بیان ہے اس کا. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ, اور آپ دیکھیں گے سورج کو کہ جب دھوپ نکلتی ہے. تداور عن کہفہم ذات الیمین, تو ہٹ جاتی ہے ان کے غار سے دائیں جانب نکلتے وقت. جب دھوپ نکلتی ہے تو غار سے دائیں جانب ہٹ جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب دھوپ ڈوبتی ہے تو کترا جاتی ہے بائیں جانب. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غار کا دروازہ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف تھا. غار کا دروازہ کس کی طرف تھا؟ قطب کی طرف تھا یا شمال کی طرف تھا, جنوب کی طرف تھا, اس طرف تھا, لیکن مشرق مغرب کی طرف نہیں تھا. مشرق مغرب سے جو ہے نا آؤٹ تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ غار جو تھا نہ ویسٹ اوپن تھا نہ ایسٹ اوپن تھا, بلکہ کسی اور طرف جو ہے اس کا دروازہ تھا. تو سورج صبح دھوپ جب صبح نکلتی تھی اس وقت بائی جانب چلی جاتی تھی, اور جب شام کو ڈوبتی تھی تو دائیں جانب جو ہے نا وہ گزر جاتی تھی, پیچھے جو ہے نا وہ کترا جاتی تھی. اندر دھوپ نہیں جاتی تھی تاکہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہ ہو, وہ آرام سے سوئے پڑے رہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ غار کے کشادہ حصے میں پڑے تھے. کیا مطلب؟ آج کل کیا معنی کریں گے؟ غار تو ان کا گھر تھا, اور غار کا کشادہ حصہ کیا ہے؟ یعنی غار کا جو ڈرائنگ روم ہے یہ اسی میں پڑے ہوئے تھے. غار کے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ آرام سے پڑے ہوئے تھے. شاہی لوگ تھے, اللہ نے وہاں بھی غار کو ان کے لیے شاہی محل بنا دیا, ڈرائنگ روم میں آرام سے پڑے ہوئے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر آپ کی ہدایت کے لیے بیان کرتے ہیں. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے ہرگز آپ اس کے لیے نہیں پاؤ گے ولیًا مددگار, مرشدًا راہ بتلانے والا, نہیں پائیں گے پھر آپ اس کے لیے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور یہ حفاظت خداوندی کا ایک اور ذریعہ ہے. آپ ان کو گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں, کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جاگتا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے, آنکھیں کھلی ہوتی, تو اس طریقے سے ان کی آنکھیں بھی کھلی تھی. جب کوئی دیکھتا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہی جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. یہ بھی حفاظت خداوندی کا ایک ذریعہ تھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم کروٹ بدلتے تھے ان کو دائیں بائیں جانب. ظاہر ہے ایک کروٹ پر اگر کوئی آدمی پڑا رہے گا تو جسم گل جاتا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے کروٹیں بدلواتے رہے دائیں بائیں جانب, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب, تاکہ جسم نہ گلے, کیونکہ لمبے عرصے کے لیے اللہ نے ان کو سلایا تھا. یہ حفاظت کا جو ہے ایک اور ذریعہ تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, اور ان کا جو کتا تھا اس نے اپنے بازو پھیلا رکھے تھے, اوپر سر رکھا تھا, کہاں پر؟ بالوسیط, چوکٹ پر. یہ حفاظت کا ایک اور ذریعہ تھا, چوکٹ پہ کتا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے بازو پھیلا کر اور اپنا سر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, جیسے کہ کتے کی بیٹھنے کی عادت ہے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا, اگر آپ جان کر دیکھیں ان کو, لولیت منہم فرارا, تو پیٹ دے کر بھاگیں گے آپ ان سے. وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور بر جائے تجھ میں ان کے دہشت، تجھ میں ان کی دہشت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، بر جائے، اس طریقے سے جب کوئی اچانک ان کو دیکھتا تھا تو پیٹ دے کے بھاگ جاتے تھے، دل کے اندر ایک دہشت خوف پیدا ہوتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا جو سامان جو ہے نا پیدا کیا تھا، اس طریقے سے جو ہے نا اللہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبے عرصے کے لیے سلانے کے بعد دوبارہ جگایا، ان سے جو ہے نا بیدار کیا. کس لیے بیدار کیا؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ آپس میں بات چیت کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا نمونہ ظاہر ہو جائے، آپس میں بات چیت کرے اور بات چیت سے پتہ چلے، سب کو پتہ چلے کہ یہ تو لمبے عرصے کے لیے غار میں گئے تھے اور سوئے پڑے رہے. سمجھے نا، ظاہر ہے یہ بات کھل کر بات چیت سے جو ہے نا سامنے آئے گی. تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہو، آپس کے اندر بات چیت کرے اور ان کے بات چیت سے جو ہے نا لمبے عرصے کے لیے ان کا سونا وہ بالکل واضح ظاہر ہو جائے، اللہ کی قدرت جو ہے نا کمال قدرت ظاہر ہو جائے. خان قائل منہم ان میں سے ایک آدمی نے کہا، کم لبستم کتنا عرصہ تم ٹیرے رہے غار کے اندر پڑے رہے سوئے پڑے رہے. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم تو ایک جماعت نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم غار کے اندر سوئے پڑے رہے. اب قالوا جمع کا صیغہ ہے نا، اور جمع کے عقل افراد کتنے ہوتے ہیں؟ تین. تو ایک نے سوال کیا، ایک جماعت نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، تو کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. قالوا ربکم اعلم بما لبستم یہ پھر جمع کا صیغہ ہے. دوسری جماعت نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتے ہیں کہ تم کتنا عرصہ گھر کے اندر سوئے پڑے رہے. تو تین یہ ہو گئے، تین اس قالو کا مصداق، تین اس سے پہلے قالو کا مصداق، کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے. اور ایک کیا تسائل تھا، تو کتنے ہو گئے؟ سات ہو گئے. تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنے تھے؟ سات آدمی تھے. فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ تھی کہا کہ تم اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بھیجو، بورقکم ہذہ اپنی اس کرنسی کو کے ساتھ، یعنی جو اس وقت کی کرنسی ان کے پاس تھی، کہا کہ یہ کرنسی دے کے ایک آدمی کو بھیجو. کس کی طرف؟ الی المدینہ تھی، بازار بھیجو، شہر بھیجو، کیونکہ یہ تو سہارا میں جا کر ٹھہر گئے تھے. فل ینظر ایوہا ازکا طعاما اور پھر وہ بازار جا کر دیکھے کہ کس کا کانا زیادہ ستھرا ہے، صاف ستھرا کانا کس کا ہے. فلیاتکم برزق منہ اسی سے کانا خرید کر جو ہے نا تمہارے پاس لے کر آئے. اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، تو ساتھی جانے والے سے کہتے ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، جانے والا نرمی اختیار کرے، چلنے میں، بات چیت میں، روٹی خریدنے میں کیا کرے؟ نرمی اختیار کرے، بحث نہ کرے، اس لیے کہ بحث سے آدمی پکڑا جاتا ہے اور پھر بات اگر چلی گئی تفتیش کی طرف تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو پرسوں سات نوجوانوں کی جماعت غائب ہو گئی تھی وہ تو سامنے غار کے اندر بیٹھی ہے، پتہ چل جائے گا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہونے دے، اس لیے نرمی اختیار کرے. اور ان بیچاروں کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیچ میں 309 سال گزر گئے اور اس زمانے کے سارے لوگ تو کب کے جو ہے نا وہ مر چکے ہیں، اور اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ کب کا مر چکا ہے، یہ پتہ نہیں تھا ان کو. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اس لیے کہ اگر لوگ آپ سے مطلع ہو گئے، آپ کے بارے میں اگر لوگوں کو پتہ چلا، یرجموکم تو آپ کو رجم کریں گے، کیونکہ ہم نے تو بادشاہ کی عدالت کے اندر ان کے بتوں کو بتوں کے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے دین کے ماننے سے ہم نے کیا کر دیا، انکار کر دیا تھا، ساری قوم بادشاہ سمیت ہمارے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ رجم کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، اور یا وہ تمہیں واپس لٹائیں گے اپنی دین کی طرف، جبر کریں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تھی، اور ہدایت کے ملنے کے بعد اگر ہم واپس مرتد ہو گئے تو پھر دوبارہ کبھی کامیابی نہیں ملے. ایک موقع تھا، اللہ پاک نے ہمت دی، ہم ڈٹ گئے، کلمہ حق ہم نے بلند کر دیا، اب اپنی ایمان کو بچا رہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ظاہر کی ان کی خبر قوم کے اوپر، علیہم قوم کے اوپر، ہم نے قوم کے اوپر ان کی خبر کیا کی، ظاہر کی. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ قوم کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بعث کا وعدہ ہے وہ حق ہے، بعث کا وعدہ حق ہے. کیونکہ اس زمانے کے اندر اسی میں اختلاف تھا، بادشاہ پریشان تھا اس مسئلے کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے، یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، یہ آج کی تفسیری ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور تاکہ یعنی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا پہلا مرحلہ بھی واقع ہوگا اور پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ بھی واقع ہوگا، دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، یہ واقع ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانًا، جب لوگ جگڑ رہے تھے آپس کے اندر امرہم، ان نوجوانوں کے معاملے کے بارے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانًا، تو کچھ لوگوں نے کہا بناؤ ان کے اوپر کوئی عمارت. ربهم اعلم بهم، اور ان کا رب خوب جانتے ہیں ان کے حال کو. قال الذين غلبوا على امرهم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو فیصلہ کرنے میں دوسرے فریق پر کیا تھا، غالب تھا، یعنی جو اصحاب حکومت تھے. لنتخذن عليهم مسجدا، ہم ان کے اوپر کیا بنائیں گے، عبادت خانہ بنائیں گے، اور عبادت خانہ اس لیے بنائیں گے تاکہ وہ دلالت کرے ان لوگوں کی عبادت کرنے کے اوپر. اب یہ اختلاف جو قوم کے اندر واقع ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا، ان کے مرنے کے بعد یا ان کی حیات میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، قرآن حدیث اسے خاموش، سمجھے نا، قرآن بھی خاموش حدیث بھی خاموش. یہ لوگ واپس جلدی مر گئے تھے یا اس کے بعد زندہ رہے، خاموشی ہے، کب تک زندہ رہے، خاموشی ہے. اور یہ جو عمارت بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، ان کی وفات کے بعد یہ باتیں ہو رہی تھی یا ان کی وفات سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، قرآن حدیث خاموش. خبر دی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جھگڑ رہے تھے کہ یہاں یہ نیک لوگ پڑے رہے، لہذا بطور نشانی، بطور یادگار یہاں کوئی عمارت بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ غار یہاں پر ہے جہاں یہ نوجوان سوئے پڑے رہے. لیکن جو اربابی حکومت تھے، جو حکومت با اختیار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اس لیے کہ نیک لوگ تھے، مسجد دلالت کرے گی ان کی عبادت کے اوپر. بس یہ اختلاف ہوا. تو واقعی کہ جس حصے سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، بس جتنا ذکر اس کا قرآن حدیث میں ہے اتنا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ بحث کے اندر واقع ہونے کی ضرورت نہیں. اصل مقصد اس واقعے سے کیا تھا، بعث بعد الموت کے اوپر دلیل قائم کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب رنگ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ ہو گیا. اب وہاں یادگار بنانا نہ بنانا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے اختلاف کو ذکر کیا اور پھر آگے تفصیل کو بیان نہیں کیا، اور حدیث میں بھی حضرت نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین آدمی تھے، چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانچ تھے، چھٹا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حقیقت کے خلاف ہیں. رَجْمًا بِالْغَيْبِ یعنی یہ پتھر مارنا ہے، بن دیکھے پتھر مارنا ہے، اندھیرے میں تیر چلانا ہے، نشان دیکھے بغیر تیر چلانا ہے، سمجھے نا، دیکھے بغیر پتھر مارنا ہے. اور ان تمام اقوال کا خلاصہ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف باتیں ہیں. حقیقت تو اللہ جانتے تھے کہ وہ کتنے آدمی تھے، اور یہ باتیں حقیقت کے خلاف تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا رجمن بالغیب. ویقولون سبعۃن، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یہ کتنے آدمی تھے، سات آدمی تھے. وسامرہم کلبہم، آٹھواں کتا تھا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی یہی ہے کہ یہ سات آدمی تھے. اور اس قول کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جملہ استعمال نہیں فرمایا جو جملہ سابقہ دو اقوال کے بعد اللہ نے استعمال فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ رجمن بالغیب. تو اس جملے سے اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ دو قولوں کو کیا کر دیا؟ خلاف حقیقت قرار دے دیا. اور اس تیسرے قول کے بعد اللہ پاک نے ایسا جملہ استعمال نہیں فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسرا قول کیا ہے صحیح. اور پہلے جو میں نے بتایا دو مرتبہ قالو اور ایک جو ہے نا قائل، تو قالو قالو تین اور تین کتنے ہو گئے؟ چھ. اور ایک قائل کتنے ہو گئے؟ سات. وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے آدمی تھے؟ سات آدمی تھے. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں ان کی عادت کو، اور ان کا جو عادت ہے صحیح طریقے سے ان کے بارے میں نہیں جانتے، مگر کم لوگ جانتے ہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا یہ جو خائزین ہیں عادت کے بارے میں، جو لوگ پاگل ہو گئے ہیں اور جاننے کے لیے جو ہے نا بیتاب ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اس میں لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، تخصص. آج کل لوگ تو ہر چیز میں تخصص کرنے لگ گئے ہیں. اب یہاں ایک مدرسہ ہے، اس میں تخصص فی الحیض وز نفاس شروع ہو گیا. وہ اتباع کے اندر مل گیا مولانا صاحب، کہتے کہ ہم نے یہ شروع کر لیا. تو شغل چاہیے کسی کو. خدا کے بندو، یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چھٹیاں ملی ہے، اللہ کا کتاب تمہارے سامنے ہے. اس کتاب کو یتیم مسکین چھوڑ کر تم تخصص فی الحیض والنفاس کے اندر لگ گئے. اچھا، فلا تمہاری فیہم الا میرا ان ظاہرا، آپ ان کے بارے میں لوگوں سے بحث نہ کریں مگر سرسری بحث کریں. یہ جو خائزین ہیں اور یہ تخصص میں لگے ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر، عادت کے بارے میں تخصص میں لگے ہوئے، ان سے آپ سے سری بات کریں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور یہ جو خائزین ہے ان کا تو شوق ہے کابن سے پوچھے اور پھر یہ شروع ہو جائیں گے، لہذا آپ ان سے نہ پوچھے ان کے بارے ان میں سے ان کے بارے میں ان خائزین میں سے کسی سے نہ پوچھے ان کے بارے میں. یہ جو خائزین ہے اور جنہوں نے اس مسئلے کو کیا بنا دیا، زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دیا کہ معلوم کرے کہ تعداد عدد کیا تھی، یہ خائزین، ان میں سے کسی سے اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھے. بات کر دیں، سرسری بات کریں. تو عدد سے کوئی مقصد وابستہ نہیں ہے. قرآن مجید کا پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ وہ مسائل جس سے امت کا کوئی غرض اور مقصد وابستہ نہ ہو، ان مسائل کے اندر قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں، بعد میں اگر یاد نہ رہے تو نماز ظہر کے بعد لغت عربی کا درس ہوگا، تمام طلبہ شرکت فرمائے، اور یہ شرکت لازمی ہے، بہت بہترین ہے عربی زبان. یہ مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے. ہاں بعد میں اگر یاد نہ رہے تو نماز ظہر کے بعد لغت عربی کا درس ہوگا، تمام طلبہ شرکت فرمائیے اور یہ شرکت لازمی ہے، بہت بہترین ہے عربی زبان، یہ مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اور ہمارا سارا دین جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے اور ہمارے نبی کی زبان ہے، تو اس لیے اس زبان کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے. اچھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے پیغمبر آپ کسی شے کے لیے یہ نہ کہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ان یشاء اللہ، ان شاء اللہ ساتھ لگائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرے اپنے رب کو جب آپ بھول جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ لگانا بھول جائے جب یاد آئے اس وقت پڑھے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھائے گا، دکھائے گا مجھے ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کے اللہ مجھے دکھائے. اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ جو شعر نزول ہے اس آیت کا، بلکہ پوری سورت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. مشرکین کو یہود نے سوال سکھایا تھا کہ آپ پیغمبر سے یہ تین سوالات کرے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جواب دوں گا، اور پھر جواب نہیں آیا، 15 دن کے بعد وہی آئی سورہ کہف نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ اس طریقے سے وعدہ کرنے سے منع فرمایا کہ کل کے بارے میں تو اللہ ہی جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے کل کے بارے میں کل کیا ہوگا، لہذا کل کے کام کا وعدہ اگر کرنا ہو تو انشاءاللہ جو انسان لگائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور یہ لوگ اصحاب کہف غار کے اندر ٹھہرے رہے اور سوئے پڑے رہے 300 سِنِينَ 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور مزید 9 سال، 300 سال اور مزید 900 سال، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 309 سال، تو 300 سال کہا 900 اور مزید جو ہے نا کیا کہا 9 سال، تو 300 سال شمسی اور 309 سال کیا ہے قمری. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، آپ کہہ دیجیے، اب دعوی صورت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس مدت کو جتنی مدت یہ غار کے اندر سوئے پڑے رہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض، آسمانوں کی مغیبات کا علم اور زمین کی مغیبات کا علم، ابصر بھی و اسمع، کیا خوب دیکھتے ہیں اور کیا خوب جانتے ہیں، عجیب دیکھتا ہے اور عجیب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، کیا عجیب دیکھ رہے ہیں اللہ کا اور کیا عجیب جو ہے نا سننا ہے اللہ کا. ما لهم من دونه من ولي، نہیں ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مختار ہے. ولا يشرك في حكمه احدا، اور متصرف في الامور بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شریک نہیں کرتے ہیں اپنے حکم میں کسی کو، کسی کو اللہ پاک اپنے حکم میں شریک نہیں کرتے. وَاتْلُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اب یہ دلیل وحی ہے فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کی کتاب سے جو وحی تیرے پاس آئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اپنی امت کے اندر، لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کوئی بدلنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو، ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کہیں اور جائے پناہ.
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ.
کچھ لوگ تھے جن کی خواہش یہ تھی کہ آپ کے صحبت کے اندر جو غریب مسکین قسم کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا جو ہے نا بڑا عجیب لگتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی، لہٰذا اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو پھر ہم آئیں گے آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، آپ کا مینا پیدا ہوگا تنبیہ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور یہ دوسرا فریضہ ہے، اپنے آپ کو رو کے رکھ کے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یریدون وجہ ہو، اور اللہ کو یاد کرنے سے غرض کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا. آج کل کے پیروں کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی، کیونکہ آج کل تو یہ بات بزبان خلق عام میں ہے، اگر مال چاہیے تو پیر بن جائے، کہتے ہیں. یعنی اسلام کے اس سلسلے کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے برباد کر دیا کہ مال چاہیے تو پیر بن جائے. تو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح بھی ذکر کے حلقے، شام کو بھی ذکر کے حلقے، لیکن ذکر کے حلقے جو لگاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا اٹھک بیٹھک ہونا چاہیے، سمجھے نا. پیغمبر کی وساطت سے یہ حکم کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، کہ آپ کا تعلق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا، آپ کی دوستی، آپ کے نشست و برخاست، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور وہاں سے آپ کو نور ملے گا، ہدایت ملے گی، اور اس طریقے سے طاعت کا شوق پیدا ہوگا. دنیا دار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آج دنیا کا شوق پیدا ہو. ابو حازم نے سلیمان بن عبد الملک سے کے ساتھ جانے سے اس نے انکار کیا تھا، وہ بڑا متاثر ہو گیا تھا ابو حازم کے سوالات سے، درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے، کہا نہیں، مجھے مدینہ میں رہنے دیں، آپ کے ساتھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی اقتدار کا شوق لگ جائے، اور اس طریقے سے دنیا کی طرف میلان پیدا ہوگا. تو اقتدار کی طرف، دنیا کی طرف اگر میلان پیدا ہو گیا تو پھر تو میرے تو آخر تباہ ہو گئی، میں تو کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو ہم نے بھی وہاں بھیجنے ہیں ان لوگوں کو جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کے وہاں جانے سے وہاں کے ماحول کو ان پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہاں جا کر ایمانوں کے ماحول کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے درویش صفت حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے مولانا غلام غوث حضاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ سارے جاتے تھے، وہاں کے ماحول کو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور مولانا غلام غوث حضاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹھا جو تھا چھوٹا سا کمرہ تھا، اور وہ امنے تھے، چٹائی پر جو ہے نا یہ جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، اسی کے اوپر وہ بیٹھے رہتے تھے. جو لوگ جاتے تھے حیران ہوتے تھے کتنا بڑا آدمی. اور پارلیمنٹ کا ممبر، اس زمانے میں پارلیمنٹ کی ممبر جو ہے نا ممبر ہی بہت بڑی چیز تھی، آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت بڑی چیز تھی. وہاں کے ماحول کا کوئی اثر نہیں، وہی کپڑے، وہی لباس، وہی اٹھک بیٹھک، اور سارے ملک میں گھومتے تھے، چھوٹا سا کپڑے کا تیلا ہوتا تھا اور اس کے اندر اہم دستاویزات ہوتی تھی، لے کے نکلتے تھے بسوں میں سفر، اور چلتے دعوت دیتے رہتے. اللہ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ توڑے تیری نظریں عَنْهُمْ، ان لوگوں کو چھوڑ کر. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے رونقوں کی تلاش میں ایسا نہ کرے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اطاعت نہ کرے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے خواہشات کے اتباع کر چکے ہیں. ایسے لوگوں کا اتباع نہ کرے. وَلَا تُطِعْ، پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانے. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں.
وکان امرہ فرتن، اور ان کا معاملہ جو ہے نا وہ حد سے کیا ہے، بڑا ہوا ہے. وقول الحق من ربکم، اور آپ کہہ دیجئے کہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا انجام کفر، ہم نے تیار کر دیا ظالموں کے لیے، کس کو تیار کیا، آگ. احاط بہم سرادقھا، گھیرے ہوگی ان کو اس آگ کے قناتیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ فریاد کریں گے اس آگ میں جانے کے بعد، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو فریاد رسی کی جائے گی بِمَاءٍ، ایسے پانی کے ساتھ. کل مہلی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وہ پانی کیا ہوگا، گرم ہوگا. یَشْوِ الْوُجُوهَ، جو ان کے منہ اور چہرے کو کیا کرے گا، وہ پانی بھون ڈالے گا، سارا کا سارا گوشت چمڑا سمیت برتن کے اندر گر جائے گا. ترمذی کی ساری کے اندر اپنی روایت پڑی. وساد مرتفقا، اور بہت برا جو ہے نا وہ کیا ہے، آرام گاہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اجاب ایمان، جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جن کا عمل اچھا ہے ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اعمال کا اجر ہم بڑا چڑا کر دیں گے، گناہ کی سزا بقدر گناہ یا گناہ سے کم، اور نیکیوں کا جزا نیکیوں سے کئی گنا بڑا کر دیں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے لیے کیا ہے، باغات ہے رہنے کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جو ہے نا وہ بہ رہی ہوگی، یعنی جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. یحلون فیہا من اصابر من ذہب، اور پہنائے جائیں گے ان کو جنت، جنت کے اندر کنگن سونے کے. یہاں تو عورتیں پہنتی ہیں، لیکن یہاں بھی بادشاہوں کے پاس کنگن ہوتے تھے، جو شاہی کنگن ہوتے تھے بادشاہ پہنتے تھے. تو اس طریقے سے جنت کے اندر حالت میں کیا ہوگا، وہ شاہ ہوگا، اور وہ جو شاہی کنگن جو ہے نا وہ پہنے ہوئے ہوں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ، اور پہنیں گے وہ کپڑے سبز باریک ریشم کے، واستبرق، اور موڑے ریشم کے، متقین فیہا علی الارائک کے، ٹیک لگائے ہوں گے تختوں کے اوپر، نعم ثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب آرام دہ ہے. بہذا نکتفی اليوم، اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. خدایا قرآن مجید کے تفسیر شروع ہو گیا ہے، قدم بہ قدم ہماری مدد فرما، مانا مرادی تک رسائی نصیب فرما، خدایا قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.